ومنها حروف الجر وهو معطوف على مضمون الكلام السابق كأنه قال أولا منها حروف العطف ثم بعد الفراغ عنها عطف هذا عليه فالباء للإلصاق فما دخل عليه الباء هو الملصق به هذا هو أصلها في اللغة والبواقي مجاز فيها ومنها حروف الجر اور حروف معانی میں سے حروف جر ہیں بھائی حروف معانی کی بحث شروع کی تھی حقیقت اور مجاز کی بحث کے بعد کیونکہ ان کا حقیقت اور مجاز کے ساتھ اتصال ہے یہ حروف بھی اب کبھی اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی مجازی معنی میں پھر ان میں سے سب سے پہلے حروف عاطفہ کو ذکر کیا حروف عاطفہ جو عطف کے لیے آئیں بھائی یعنی جو عمل نہیں کرتے صرف کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں عطف کا عمل لفظوں میں نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد اب حروف عاملہ بیان کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے حروف جارہ بیان کر رہے ہیں جی تو مصنف فرماتے ہیں ومنہا حروف الجر اور حروف معانی میں سے حروف جر ہیں وہو معطوف علی مضمون الکلام السابق یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں بھائی سوال مقدر کا سوال یہ کہ ماتن نے کہا ومنہا وہ لے کر آئے اور وہ تو عطف کے لیے آتا ہے تو ماقبل میں یہ کس جملے پر عطف ہے بھائی ماقبل میں تو کوئی ایسا جملہ پہلے نہیں گزرا جس پر اس کا ہم عطف کر سکیں حقیقت اور مجاز کے بعد مصنف نے کہا کہ انہی کے ساتھ متصل ہیں حروف معانی اور پھر فوراً شروع کر دیا فل واو واو کی بحث شروع کر دی بھائی تو یہ کس پر عطف ہے ماقبل میں اگر یہ ہوتا ہوا مینہا حروف العطف تو ہم اس کو بھی اس پر کیا کر دیتے عطف کر دیتے لیکن یہاں ماقبل میں تو ایسا کوئی جملہ نہیں گزرا تو کس پر یہ عطف ہوگا یہ واو عطف کے لیے اب کس پر عطف کریں اس کا تو شارح فرما رہے ہیں بھائی کہ یہ ماقبل کے کلام کے مضمون پر عطف ہے بھائی کس پر عطف ہے مضمون پر بھائی ماقبل کے اندر حروف عاطفہ کی بحث آئی تو گویا کہ مصنف نے یوں کہا منہا حروف العطف حروف عاطفہ کی بحث آ گئی تو گویا کیا کہا مصنف نے حروف معانی میں سے حروف عاطفہ ہیں اور اب اسی پر عطف کر رہے ہیں ومنہا حروف الجر تو یہ ماقبل کا جو کلام تھا اس کا مضمون یعنی یوں کہیں جو حاصل کلام تھا اس پر کیا کیا جا رہا ہے عطف کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں وہ ہوا معطوف علی مضمون الکلام السابق اور یہ عطف ہے سابقہ کلام کے مضمون پر کأنہ قال اولا گویا کہ مصنف نے پہلے یوں فرمایا منہا حروف العطف یوں فرمایا ثم بعد الفراغ عنہا پھر ان سے فارغ ہونے کے بعد عطف ہذا علیہ اس پر یہ عطف کر دیا بھائی فالباء للالصاق پس با جو ہے وہ الصاق کے لیے ہے الصاق کا معنی اتصال بھائی اتصال ملنا ایک چیز کا دوسری کے ساتھ ملنا یہ کیا ہے اتصال ہے یہ الصاق ہے تو کہتے ہیں با جو ہے وہ الصاق کے لیے آتی ہے فما دخل علیہ الباء پس وہ جس پر با داخل ہو جائے ہوا الملصق بہ وہ ملصق بہ ہے ھذا ہوا اصلھا فی اللغۃ یہ ہے با کی اصل لغت کے اندر یعنی عربی زبان میں کہتے ہیں بھائی عربی زبان میں اصل یہ ہے کہ با جو ہے الصاق کا فائدہ دے گا اتصال کا فائدہ دے گا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دے گا اور یاد رکھیے پھر جس پر با داخل ہو وہ ہے ملصق بہی جس کے ساتھ ملایا گیا اور کس کو ملایا گیا ماقبل کو با کا ما بعد جو ہے اس کے ساتھ ملایا گیا اور کس کو ملایا گیا ما ماقبل کو ملایا گیا تو وہ ہوا ملصق، مدخول با ہوا ملصق بھی جس کے ساتھ ملایا گیا، اور جانب آخر کو کیا کہیں گے؟ ملصق کہیں گے. مثلا میں کہتا ہوں مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا. اب دیکھیے با کس پر داخل ہوئی ہے؟ زید پر. تو جس پر با داخل ہو وہ کیا ہے؟ ملصق بھی، اس کے ساتھ ملایا گیا. کس چیز کو ملایا گیا ہے؟ کس چیز کے ساتھ؟ مرور کو. مرور وہ جو متکلم کا مرور ہے، گزرنا ہے، اس کو با نے کس کے ساتھ ملا دیا؟ زید کے ساتھ ملا دیا با نے، یہ فائدہ دیا الساق کا. تو مرور متکلم جو ہے وہ کیا ہوا؟ ملصق. اور زید کون ہوا؟ ملصق بھی. بھائی کہتے ہیں ہذا ہوا اصلھا فی اللغۃ، یہ اصل ہے با کی لغت کے اندر، یعنی عربی میں یہ اصل میں الساق کے لیے ہی ہے، الساق کے لیے وضع ہے. والبواقی مجاز فیہا، اور باقی جو ہیں وہ اس کے اندر مجاز ہیں، یعنی با کے اور جتنے معانی آتے ہیں. بھائی نحو کی کتابوں میں آپ نے با کے بہت سے معانی پڑھے ہوں گے، کہتے ہیں ان میں الساق اصل ہیں، اصل ہے، اور باقی معانی مجاز ہیں. بھائی مجاز ہیں. با آتا ہے الساق کے لیے، پھر یہ الساق یہ جو ملنا ہے یہ کبھی حقیقتاً ہوگا اور کبھی مجازن ہوگا. حقیقتاً مثلا آپ کہتے ہیں بیہی دا ان فلاں کو کیا ہے؟ مرض ہے. اب دیکھیے یہاں الساق حقیقتاً ہے بھائی، مرض حقیقتاً اس کے ساتھ ملا ہوا ہے حقیقتاً، اور کبھی الساق کیا ہوگا؟ یعنی حکمن ہوگا. کبھی حقیقتن ہوگا اور کبھی حکمن الساق ہوگا. جیسے میں نے مثال ذکر کی بھائی مررت بزید، یہاں متکلم کا مرور حقیقتن تو زید کے ساتھ نہیں ملا ہوا بھائی، لیکن حکمن کیا ہے؟ ملا ہوا ہے، اس کے پاس سے ہی گزرے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھ حقیقتن تو مرور اس کے ساتھ جڑا نہیں ہوا بھائی زید کے ساتھ. پچھلی مثال میں تو مرض حقیقتن فلاں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جبکہ یہاں حقیقتاً مرور اس کے ساتھ جڑا نہیں ہے بھائی. وَتَصْحَبُ الْأَسْمَانَ، اور یہ ساتھ آتی ہے سمنوں کے، یعنی سمنوں پر داخل ہوتی ہے بھائی. مراد کیا ہے؟ سمنوں پر داخل ہوتی ہے بھائی. دیکھیے سونا چاندی اور کرنسی یہ ہیں سمن بھائی، سمن. ان کو ان کی وضع کا مقصد ہی کیا ہے؟ سمن. سمن کے طور پر ان کو وضع کیا گیا ہے، سونا چاندی اور کرنسی. اور یہ سونا چاندی اور کرنسی یہ جو سمن ہیں، یاد رکھیے یہ وسیلہ اور ذریعہ ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ سمن جو ہیں، یہ سونا چاندی وغیرہ، ان کو بنایا کس لیے بنایا گیا ہے؟ بطور سمن کے. اور سمن جو ہوتا ہے وہ ذریعہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے مبیعے تک پہنچا جاتا ہے، کسی چیز کو خریدا جاتا ہے. جس طرح دیکھیے آپ کنویں سے پانی نکالنا چاہتے ہیں تو رسی اور ڈول کی آپ کو ضرورت پڑے گی. رسی اور ڈول ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے آپ کس کو حاصل کر لیں گے؟ پانی کو. تو یہاں بیع کے اندر بھی جو سمن ہوتی ہے یہ ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے مبیعے تک پہنچا جاتا ہے بھائی. تو یہ جو سونا چاندی اور کرنسی ہیں یہ آپ کے پاس ہوں تو یہ آپ کو کوئی نفع نہیں دیں گے. ہاں جب یہ آپ کے ہاتھ سے نکلیں گے، آپ ان کو خرچ کریں گے تو پھر یہ آپ کو نفع دیں گے. ان کے ذریعے آپ کھانے کی چیز بھی خرید سکتے ہیں، پہننے کی چیز بھی خرید سکتے ہیں، رہنے کی جگہ بھی خرید سکتے ہیں. تو یہ بھی ذریعہ ہیں کس تک پہنچنے کا؟ مبیع تک پہنچنے کا. تو لہذا جب یہ ذریعہ ہیں تو ان پر با داخل کی جاتی ہے، کیونکہ یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور با بھی جو ہے وہ وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور یہ وسیلوں اور ذریعوں پر داخل ہوتی ہے. مثلا آپ عربی میں کہتے ہیں کتبت بالقلم، میں نے کس کی مدد سے لکھا؟ قلم کی مدد سے لکھا. تو دیکھو قلم ذریعہ ہے جس کے ذریعے لکھا جاتا ہے، تو با اس با کس پر داخل ہوتی ہے؟ ذریعہ اور وسیلے پر داخل ہوتی ہے. تو سمن بھی بیع کے اندر وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے کس تک ہم پہنچتے ہیں؟ مبیع تک پہنچتے ہیں بھائی. تو اسی لیے با جو ہے وہ کس پر داخل ہوتی ہے؟ وسیلے یعنی سمن پر داخل ہوگی بیع کے اندر. بھائی آپ عام بیوع کرتے ہیں، پیسے وغیرہ دے کر کوئی چیز خریدتے ہیں، اس میں تو سمن واضح ہیں، جو آپ پیسے دے رہے ہیں وہ سمن ہے، جو چیز خرید رہے ہیں وہ مبیع ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سامان وغیرہ ہوتا ہے. سامان مثلا آپ کتاب دے کر قلم خریدتے ہیں کسی ساتھی سے، اب یہاں دو ایک طرف کتاب ہے دوسری طرف قلم ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کرنسی، کس کو اب ان میں سے کس کو مبیع بنایا جائے گا اور کس کو سمن قرار دیا جائے؟ تو چنانچہ آپ نے فقہ میں پڑھا ہوگا کہ جس پر با داخل کی گئی ہے وہ ہے سمن، اور جو دوسری جانب چیز ذکر ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مبیع کہیں گے. چنانچہ جو سمن ہوگا اس پر سمن کے احکام لاگو ہوں گے، اور جو مبیع ہے اس پر مبیع کے احکام لاگو ہوں گے. پڑھا یا نہیں آپ نے فقہ میں بھائی؟ تو با کس پر داخل ہوتی ہے؟ سمن پر. جس پر با داخل ہوگی اس کو سمن قرار دیا جائے گا، اور اس کے مطابق بیع کے احکامات جاری ہوں گے بھائی. تو یہی بات کر رہے ہیں بھائی، وتسحب الاسمان، اور یہ با داخل ہوتی ہے سمنوں پر، حتی لو قال، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے یوں کہا اشتریت منک ھذا العبد بکر من حنطۃ جیدۃ، اشتریت منک، میں نے خرید لیا آپ سے، ھذا العبد، یہ غلام، بکر من الحنطۃ جیدۃ، کس کے بدلے میں؟ ایک کر عمدہ گندم کے بدلے میں، ایک کر عمدہ گندم کے بدلے میں. اچھا بھائی یہاں کر کا لفظ آیا، اس کو پہلے سمجھ لیں. یاد رکھیے یہ قدیم پیمانہ تھا، قدیم ایک پیمانے کا نام ہے کرون بھائی. ایک کر کتنا ہوتا ہے بھائی؟ اوزان شرعیہ یاد ہیں یا بھول گئے بھائی؟ بھائی یاد رکھیں، پھر یاد کر لیں، بار بار میں چیزیں ایسی ضروری چیز ہے بار بار دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں. یاد رکھیے 8 چاول کے دانے ہوں تو یہ ایک ماشا بنتا ہے، ایک رتی. 8 چاول کے دانے ہوں تو یہ برابر ہیں ایک رتی کے. 8 رتیاں ہوں تو یہ برابر ہیں ایک ماشے کے. جلدی جلدی لکھیے بھائی. 8 چاول کے دانے، ایک رتی، 8 رتیاں ہوں تو ایک ماشا، 12 ماشے ہوں تو یہ ایک تولہ بنتا ہے بھائی، ایک تولہ. اور آج کل بھائی ہمارے ہاں کلو چلتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ کلو جو ہے اس میں 1000 گرام ہوتے ہیں، 1000. اور تولہ جو ہے تولہ وہ 11.664 گرام ہوتا ہے. تولہ کتنے کے برابر ہے؟ 11.664. یاد رکھیے یہ اشاریہ کے بعد جو عدد ہوتے ہیں ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، تو اس کو 11.664 نہیں پڑھنا بھائی، یہ غلط ہے حساب کی قوانین کے اعتبار سے، اور بڑے بڑے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں بھائی. یہ قطعی قوانین میں سے ہے کہ ان کو الگ الگ پڑھا جائے گا بھائی، 11.664 گرام. 11.664 گرام ہو تو یہ ایک تولہ بنتا ہے بھائی، ایک تولہ. اور 80 تولے ہوں تو یہ ایک سیر بنتا ہے، 80 تولے ہوں تو یہ ایک سیر بنتا ہے. پہلے ہمارے ہاں بھائی سیر رائج تھے بھائی، اب تو کلو چلتے ہیں، کلو سیر سے کچھ بڑا ہوتا ہے. تو اگر آپ ہزار، کلو میں کتنے گرام ہوتے ہیں؟ ہزار. ہزار کو اگر آپ 11.664 سے تقسیم کریں تو کلو میں تولے نکل آئیں گے کہ اتنے تولے ہوتے ہیں، اور تقریباً یہ 86 تولے کے لگ بھگ بنتا ہے کلو بھائی. 86 تولے تقریباً ایک کلو میں ہوتے ہیں بھائی، یعنی سیر اور کلو میں 6 تولے کا فرق ہے بھائی، تقریباً 6 تولے کا، کلو 6 تولے تقریباً زیادہ ہوتا ہے سیر سے. اچھا بھائی، بات ہماری کور کے بارے میں چل رہی ہے تو صرف اس سے متعلقہ بحث کرتے ہیں. تو 8 چاول کے دانے ہوں تو یہ کتنا ہوا؟ ایک رتی. 8 رتیاں ہوں تو ایک ماشا، 12 ماشی ہوں تو ایک تولہ، اور یاد رکھیے 24 تولے ہوں تو یہ ایک مد بنتا ہے بھائی. 24 تولے، مد نہیں، ریتل، ریتل. 24 تولے ہوں تو یہ ایک ریتل بنتا ہے، را فا لام، ریتل. 24 تولے ایک ریتل، دو ریتل ملے ہیں تو یہ بنتا ہے ایک مد، میم دال بھائی، مد. دو ریتلوں تو کتنا بن گیا؟ ایک مد بن گیا. اور 4 مد ہوں تو یہ بنتا ہے ایک سا بھائی، 4 مد ہوں تو یہ بنتا ہے ایک سا، ایک سا. معلوم ہوا ایک سا میں 8 ریتل ہو گئے، کیونکہ سا میں 4 مد ہیں نا، اور مد میں 2 ریتل ہیں، تو ایک سا میں 8 ریتل ہو گئے. اور ایک ریتل کتنے کا تھا؟ 24 تولے. تو یہ جمع کریں 24، 8 مرتبہ ہو، اس کو 8 سے ضرب دیں. کیلکولیٹر نہیں کسی کے پاس؟ جلدی جلدی کیجئے بھائی. 24، 34 لکھیں گے کیسے؟ 33.75، 33.75 کو 8 سے ضرب دیں بھائی، 270 تولے بن، 270 تولے. معلوم ہوا ایک سا 270 تولے کا ہوتا ہے بھائی، 270 تولے. اور سیروں کے حساب سے بھائی سا تو جگہ جگہ آتا ہے، یہ تو آپ کو ویسے ہی یاد ہونا چاہیے، ایک سا 270 تولے کا ہوتا ہے. اور آج کل کے سیروں کے حساب سے یہ 3 سیر 6 چھٹانک کا بنے گا بھائی، 3 سیر یعنی 6 چھٹانک یعنی 1.5 پاؤ، ایک پاؤ میں 4 چھٹانک ہوتے ہیں نا، 3 سیر 6 چھٹانک یعنی 1.5 پاؤ، 3 سیر 1.5 پاؤ. اگر یہ 2 چھٹانک اور ہوتا تو 3.5 بن جاتا بھائی، یعنی یہ 3.5 سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے. اچھا، اور 3.5 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 3 کا آدھا کتنا؟ اور آدھے کا آدھا کتنا؟ پاؤ، تو 2.25. تو اسی لیے آپ پڑھتے ہیں بھائی صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ 1.25 کلو گندم کہتے ہیں دیں، 1.25 یا اس کی قیمت دیں بھائی. تو یہ 1.25 کلو نہیں ہے، 1.25 سیر نہیں ہے، 1.25 سیر سے بھی ایک چھٹانگ کم ہے بھائی، کیونکہ 3 سیر 6 چھٹانگ کا آدھا ہے نا. حساب سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، تو بہرحال چونکہ وہ تھوڑا سا فرق ہے تو اسی کا ذکر کر دیتے ہیں کہ پونے دو سیر، یہ نصف سا کی مقدار بیان کی جاتی ہے، نصف سا تو ایک سا وہی تین سیر چھ چھٹان. اچھا یہ سا ہوا، ساٹھ سا ہوں تو یہ ایک وسط بنتا ہے، وسط ساٹھ سا ہوں تو یہ ایک وسط بنتا ہے، واو سین قاف دو نقطوں والا، واو سین قاف دو نقطوں والا، بھائی وسط سین ساکن ہے، یہ ایک وسط ہوا، کتنے سا؟ ساٹھ سا بھائی. اچھا تو اس میں ساٹھ سا ہوئے، اس میں تو ایک سا کتنے کا تھا؟ تین سے چھ چھٹان کا. اب اگر آپ حساب کریں گے ساٹھ سے ضرب دیں گے، سولہ ہزار دو سو تولے بن گئے. اچھا یہ تولوں کا انہوں نے حساب نکال لیا، تین سیر چھ چھٹان. اچھا تو بہرحال آپ یہ بعد میں حساب کر لیجئے گا بھائی، یہ جب آپ اس کو تین سے چھ چھٹان کو ساٹھ سے ضرب دیں گے، ساٹھ گنا کر لیں گے، تو یہ ایک وسط سیروں میں نکل آئے گا. کتنے میں؟ اور اچھا ایک من میں کتنے سیر ہوتے ہیں؟ چالیس. تو جو نکلے گا اس کو چالیس سے تقسیم کرنا تو من نکل آئیں گے بھائی. سمجھ میں آیا؟ یہ نکلے گا بھائی پانچ من اڑھائی سیر. ایک وسط کی مقدار کتنی ہے؟ پانچ من اڑھائی سیر، یعنی دو اور آدھا، دو سیر اور آدھا سیر، پانچ من اڑھائی سیر. یہ ایک وسط نکلا بھائی، اور بارہ وسط ہوں تو یہ ایک کر بنتا ہے بھائی، بارہ وسط ہوں تو یہ ایک کر بنتا ہے، ایک کر بھائی. تو پانچ کو ذرا بارہ سے ضرب دیں، بارہ پنجے ساٹھ، ساٹھ من، اور ڈھائی سیر کو بھی بارہ سے ضرب دیں، تیس سیر، تیس سیر بن جائے گا. تو یہ پونے اکسٹھ من کا ہے ایک کر بھائی، پونے اکسٹھ من. تو یہ بڑا پیمانہ تھا، سب سے بڑا بھائی پیمائش کا بھائی. اچھا بھائی کور کی مقدار پتہ چل گئی بھائی. اچھا اب دیکھیے، حتی لو قال، یہاں تک کہ اگر کسی نے یہ کہا اشتریت من کا ھذا العبد بکر من حنطت جیدت، میں نے خرید لیا تم سے یہ غلام عمدہ گندم کے ایک کر کے بدلے میں، یکون الکر رستم. بھائی اب دیکھیے اس جملے کے اندر، بھائی اشتریت من کا ھذا العبد بکر من حنطت جیدت، اب دیکھیے ایک طرف غلام ہے ایک طرف گندم ہے، سمن کی جنس میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو اب کیسے پتا چلے گا کہ کیا سمن ہے اور کیا مبیعہ؟ کس کو دیکھنا پڑے گا؟ با کو دیکھیں، با کس پر داخل ہو رہی ہے؟ کور من ہنتا پر داخل ہو رہی ہے، تو معلوم ہوا یہ گندم یہ ہے سمن اور غلام کیا ہے؟ مبیعہ. تو کہتے ہیں یکون الکر سمنا، تو کر جو ہے وہ سمن ہوگا. فیصح الاستبدال به، جی یہاں سے کوئی ضابطہ بیان کر رہے ہیں بھائی، آپ نے بیع کے باب میں پڑھا ہوگا کہ مبیعہ جو ہے مبیعے میں قبل القبض تصرف جائز نہیں، جبکہ سمن میں قبل القبض تصرف جائز ہے. مبیعے میں قبل القبض، قبضے سے پہلے مبیعے کے اندر تصرف کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ سمن میں قبضے سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے. تصرف مثلا بھائی، میں نے آپ سے کہا کہ یہ کتاب میں نے آپ کو سو روپے میں بیچ، بلکہ خریدنے کی صورت بناتے ہیں بھائی، میں نے یہ کتاب آپ سے سو روپے میں خرید لی، آپ نے کہا مجھے منظور ہے، بس ایجاب و قبول ہوتے ہی میں کتاب کا مالک بن گیا. کتاب ابھی آپ کے پاس ہے لیکن میں اس کا، ایجاب و قبول ہوتے ہی مشتری اس کا مالک بن جاتا ہے. تو کتاب کا میں مالک بن گیا اگرچہ ابھی آپ کے پاس ہے، ہاں اور میرے ذمہ آپ کے 100 روپے لازم اور واجب ہو گئے، بھائی میں نے 100 روپے آپ کا دینا ہے، اور تو کتاب اب آپ بتائیے اس میں مبیعہ کیا؟ کتاب، اور سمن کتنا ہے؟ 100 روپیہ، آپ تو کتاب ہوئی مبیعہ، اور مبیعہ کے اندر قبل القبض تصرف جائز نہیں، یہ کتاب آپ مجھے دے دیں میں اس پر قبضہ کر لوں پھر میری مرضی ہے اس میں جو بھی تصرف کروں، کسی کو تحفہ دینا چاہتا ہوں تحفہ دے دوں، میں کسی کو کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہوں تو بیچ بھی سکتا ہوں، لیکن قبضے سے پہلے میں اس میں کوئی تصرف کرتا ہوں، مثلا کتاب ابھی آپ کے پاس ہے، میں زید سے کہتا ہوں بھائی وہ کتاب اس کے پاس ہے ابھی میں نے لی تو نہیں لیکن میں اس کا مالک ہوں میں خرید چکا ہوں، وہ کتاب میں آپ کو 120 روپے میں بیچتا ہوں، نہیں بھائی یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ مبیعے میں قبل القبض تصرف کر رہا ہوں، اور مبیعے میں قبل القبض تصرف جائز نہیں ہے. یا اس میں دوسری صورت تصرف کی بنا لیں، کتاب آپ نے دینی ہے، کتاب ابھی آپ کے پاس ہے، میں آپ سے کہتا ہوں بھائی یوں کرو کتاب نہ دو، کتاب کے بدلے مجھے اپنا قلم دے دو، تو یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ مبیعے میں تصرف کر رہا ہوں قبل القبض، اور یہ تو جائز نہیں. یا تیسری صورت بھائی تصرف کی بنا لے، مبیعہ آپ کے پاس ہے ابھی، میں زید سے کہتا ہوں بھائی وہ کتاب اس کے پاس ہے میں اس کا مالک ہوں، میں نے تمہیں وہ کتاب تحفے کے طور پر دے دی، جا اس سے جا کر لے لو، بھائی یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ مبیعہ میں قبل القبض تصرف کر رہا ہوں، اور مبیعہ میں تو قبل القبض تصرف کی اجازت نہیں، جبکہ سمن کے اندر قبل القبض تصرف کی اجازت ہوتی ہے. لہذا میں نے آپ کا 100 روپیہ دینا ہے، ابھی دیا نہیں، آپ مجھے کہتے ہیں یوں کرو وہ 100 روپیہ آپ نے مجھے دینا ہے، وہ 100 آپ رکھیں، اس کے بدلے مجھے اپنا قلم دے دیں، تو یہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کس میں تصرف کر رہے ہیں؟ سمن میں، اور سمن میں قبل القبض بھی تصرف جائز، تو یہ مبیعہ منقولی کے اندر ہے. بھائی دیکھو چیزیں دو قسم پر ہیں، کچھ منقولی ہیں کچھ غیر منقولی ہیں، منقولی جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جا سکتا ہے، غیر منقولی جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہیں کیا جا سکتا، یہ کتاب ہے قلم ہے گاڑی ہے موٹر سائیکل ہے، یہ سب چیزیں منقولی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں گھر 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 کو اب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے، گھر ہے کھیت ہے زمین ہے وغیرہ، یہ چیزیں غیر منقولی ہیں. تو یہ ضابطہ کس کا بیان ہو رہا ہے؟ مبیعہ منقولی کا. مبیعہ منقولی میں قبل القبض تصرف جائز نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مبیعہ منقولی میں قبل القبض تصرف جائز نہیں، اور سمن کے اندر قبل القبض بھی تصرف جائز ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیے بھائی، مبیعہ منقولی ہی ہے، گندم کس میں سے ہے؟ گندم بھی منقولی ہے بھائی، یہ تو سمن ہے، اور غلام بھی کیا ہے؟ منقولی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو نقل کیا جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں یکون القر سمنن، تو کر جو ہیں وہ سمن ہوں گے، فیصح الاستبدال به، تو صحیح ہے اس کو بدلنا، یعنی اس کی جگہ دوسری چیز لینا صحیح ہے بھائی، اس کو بدل لینا جائز ہے، کیونکہ سمن ہے اور سمن کے اندر قبل القبض تصرف جائز ہے بھائی. تو آپ اس کو، یہ وہ خریدار کہتا ہے بھائی آپ نے میری گندم تو دینی ہے آپ کے ذمہ ہے، اس گندم کے بجائے آپ مجھے جو دے دیں اتنی اتنی، تو یہ تصرف اس کے لیے جائز ہوگا. لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَدْخُولُ الْبَائِعِ هُوَ السَّمَنُ، اس لیے کیونکہ جب با کا مدخول وہ سمن ہے، تو کان العبد مبیعاً، تو اس مبیعا کیا ہوگا؟ او غلام کیا ہوگا؟ غلام مبیعہ ہوگا. وَقُرُّ الْحِنْتَةِ سَمَنًا، اور حنتا کا قر وہ سمن ہوگا. فَيَكُونُ الْبَيْعُ حَالًا، تو بیع کون سی ہوگی؟ حالی ہوگی، یعنی جو حالی، یعنی اسی وقت نقد کہہ لیں، نقد بیع جو ہو رہی ہے. اور ایک آگے بیع سلم آ رہی ہے بھائی، اس کا ذکر آگے آئے گا بھائی، بیع سلم بھائی، تو جی چلیے آگے وہ تفصیل آ رہی ہے. تو یہ بیع حالی ہوگی، یعنی بیع سلم نہیں ہوگی. وَيَصِحُّ اسْتِبْدَالُ قُرِّ الْحِنْتَةِ بِقُرِّ الشَّعِيرِ، اور صحیح ہوگا بدلنا گندم کے کر کو کس کے ساتھ؟ جو کے کر کے ساتھ. قبل القبضی، کس قبضے سے پہلے؟ اس یجوز الاستبدال فی السمن قبل القبضی، اس لیے کیونکہ بدلنا جائز ہے سمن میں قبضے سے پہلے ہی. ولو کان مبیعا لم یجوز ذلک، اور اگر یہ مبیعہ ہوتا تو پھر جائز نہ ہوتا. بخلاف ما اذا اضاف العقد الى القری، بخلاف اس کے کہ جب اس شخص نے نسبت کر دی عقد کرنے والے نے عقد کی، الى القری کس کی طرف؟ قر کی طرف عقد کی نسبت کی. یوں بھی ان قال بائیں طور کے اس نے یوں کہا، اشتریت منک قرا من حين تتم بهذا العبد، میں نے تم سے خریدا ایک قر گندم کا، بهذا العبد اس غلام کے بدلے میں. بس ذرا سی عبارت بدلی مسئلہ ہی سارا بدل گیا. بھائی پہلے با داخل کی تھی قر پر، اب با کس پر داخل کر دی؟ عبد پر داخل کر دی. کہتے ہیں حیث یکون هذا العقد عقد السلمی، اس حیثیت سے کہ یہ عقد جو ہوا یہ اب عقد، یہ عقد سلم ہوا بھائی، یہ عقد سلم ہوگا. بھائی یاد رکھیے عقد سلم، عقد سلم اسے کہتے ہیں کہ جس میں آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں مثلا گندم وغیرہ، اور سمن اسی مجلس میں دے دیتے ہیں، اور گندم وغیرہ وہ آپ کو چار چھ مہینے بعد دے گا، بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقد سلم کہتے ہیں. عقد سلم عقد سے اس میں سمن اسی مجلس میں دیے جاتے ہیں اور مبیع مجھ مدت کے متعینہ مدت کے بعد ملتا ہے، تو یہ عقد سلم ہے. اور عقد سلم تو یہ جو غلام، یہ جو اس شخص نے عقد کیا، اس نے با کو کس پر داخل کر دیا؟ عبد پر، تو وہ سمن بن گیا، اور قر من الحنتہ جو ہے وہ مبیع بن گئی. اور کیا کہا؟ اشتریت منک قرا من الحنتہ، میں نے تم سے خریدا ایک قر گندم کا. تو قر نکرہ ہے، اور نکرہ ذات معین پہ دلالت کرتا ہے یا غیر معین پر؟ ذات غیر معین پر. معلوم ہوا قر وہاں موجود نہیں ہے، اور وہ اس کے ساتھ بیع کر رہا ہے، معلوم ہوا قر اس کے ذمے ہو جائیں گے، اس کو بعد میں دینے پڑیں گے. متعین ہوتے تو پھر تو یہ کہتا نا ہاد القر، یہ والا قر جو ہے میں یہ، اور الغلام اس کے پاس موجود ہے، غلام اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے بھی ہاد العبدی، یہ والا غلام بھائی یہ میں اس کے بدلے میں خرید رہا ہوں تم سے، کتنے کیا خرید رہا ہوں؟ ایک قر گندم کا خرید رہا ہوں. تو یاد رکھیے اب یہ بیع سلم بن گئی، کیونکہ مبیعہ غیر متعین ہوا. بیع سلم میں بھی مبیعہ غیر متعین ہوتا ہے، بھائی وہ چھ مہینے بعد گندم لا کر دے گا، تو کوئی متعین گندم تھی؟ یہ والی گندم جو آپ کے پاس پڑی ہے یہ چھ ماہ بعد میرے حوالے کرنا؟ نہیں بھائی نہیں، جہاں سے بھی وہ اس جیسی گندم لائے انتظام کرے اور آپ کے حوالے کر دے، تو اس کے اندر مبیعہ متعین نہیں ہوتا. جبکہ سمن اس کے اندر متعین ہوتے ہیں، اسی مجلس میں حوالے کرنا پڑتے ہیں، اسی مجلس میں. بیع سلم کی شرائط میں سے ہے بھائی کہ سمن اسی مجلس میں دیے جائیں گے. اسی لیے اس کے اندر، چلیے وہ آگے آ رہی ہے بات، تو یہ عقد سلم بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اور لہذا جب یہ عقد سلم ہو گیا تو اس صورت میں عقد سلم کی شرائط کا لحاظ رکھنا پڑے گا. اور عقد سلم کی شرائط آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر جو مبیعہ ہے جو چھ ماہ بعد ملنا ہے، اس کی جنس کا بھی متعین ہونی چاہیے کہ کیا چیز گندم خریدنی ہے یا جو خریدنی ہے یا چاول، وہ بھی متعین ہو، اس کی نوع بھی متعین ہو، اور اسی طرح اس کی صفت بھی ہو، اعلیٰ درجے کا، متوسط درجے کا یا ادنا درجے کا، یہ بھی متعین ہو. اور اسی طرح اس کی مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے، کتنی مقدار ہے. جیسے یہاں ایک قر مقدار ذکر کی گئی، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. اور اسی مجلس کے اندر سمن کی ادائیگی بھی ضروری ہے کہ اس پر وہ قبضہ کر لے جو بیچنے والا ہے، اور نیز وہ محل بھی، وہ جگہ بھی متعین ہونی چاہیے جہاں پر وہ گندم کی ادائیگی کرے گا. جب یہ اس وقت جگہ کی تعین ضروری ہے، اگر جو چیز خریدی گئی ہے وہ وزنی ہے، وزنی، اس کی بھی تعین ضروری، ورنہ تو بعد میں جھگڑا ہوگا. وہ آپ کو کہے گا آؤ بھائی گندم آ کر لے، فلاں جگہ کراچی میں میں نے منگوا کر خرید کر رکھ لیا، جاؤ جا کر کراچی سے لے لو. آپ کہیں گے بھائی عجیب بات ہے، یہاں تو لے جان لانے لے جانے میں ہی میرا پتہ نہیں کتنے ہزار خرچہ ہو جائے گا، گندم مجھے یہاں میرے گھر پر چاہیے. تو اب جھگڑا آئے گا. یا وہ کہے گا آؤ بھائی میری دکان سے آ کر لے کر جاؤ. آپ کہیں گے نہیں بھائی نہیں، مجھے اپنے گھر پر چاہیے، دکان سے گھر تک میرا خرچہ ہوگا، وہ تم میرے اوپر کیوں ڈال رہے ہو؟ تو لہذا جب وزنی چیز ہو تو پہلے سے متعین ہونا چاہیے فلاں جگہ پر ادائیگی ہوگی اس چیز کی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ عقد سلم کے اندر یہ شرائط وغیرہ کا لحاظ رکھنا پڑے گا بھائی شرائط. اور پھر یاد رکھیے عقد سلم کے اندر نہ مبیع میں تبدل جائز ہے نہ مبیع میں استبدال جائز ہے اور نہ سمن میں استبدال جائز. عام بیع میں تو بھائی مبیع میں تو قبل القبض تصرف جائز ہی نہیں ہوتا اور وہ کر گندم کا کیا ہے وہ مبیع ہے. آپ اس کو کہتے ہیں بعد میں بھائی ایک کر گندم کے بجائے یوں کرو مجھے ایک کر جو کا دے دینا. نہیں بھائی آپ کس میں تصرف کر رہے ہیں؟ مبیع میں. قبل القبض مبیع میں تصرف جائز نہیں. نیز یہاں پر سمن میں بھی تصرف جائز نہیں ہے عقد سلم کے اندر. مثلا عقد کر لیا اب وہ آپ سے کہتا ہے بھائی تم نے یہ غلام مجھے دینا تھا یوں کرو اس غلام کے بجائے مجھے ایک گاڑی دے دو. کیا کرو فرض کرو کوئی صورت کوئی چیز کر لیں تو اب غلام کے بجائے وہ گاڑی لینا چاہتا ہے سمن میں تصرف کر رہا ہے. اور کون سے عقد کے اندر؟ عقد سلم کے اندر. بھائی سمن میں ویسے تصرف کی اجازت تھی لیکن عقد سلم کے اندر اجازت نہیں. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ عقد سلم میں اسی مجلس کے اندر سمن پر قبضہ شرط ہے. مبیا تو ملنا ہے 6 مہینے کے بعد لیکن سمن تو ابھی ادائیگی ضروری ہے تو اسی مجلس میں سمن پر قبضہ شرط ہے کہ بائے کیا کر لے اسی مجلس میں سمن پر قبضہ کر لے. اور اگر وہ بدل لیتا ہے غلام کے بجائے گاڑی لیتا ہے تو غلام پر قبضہ پایا گیا؟ اس نے تو گاڑی پر قبضہ کیا غلام پر تو قبضہ نہیں کیا تو شرط پوری نہیں ہوئی لہذا عقد ہی فاسد ہو جائے گا. تو اس میں ضروری ہے کہ اسی عقد اسی جگہ پر کیا کرے سمن پر قبضہ کرے تو لہذا اس میں بھی استبدال جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے بھائی بات سب کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں حیث یکون ھذا العقد عقد سلم اس حیثیت سے کہ یہ عقد جو ہے عقد سلم ہوگا اذ العبد مشار الیہ موجود اس لیے کیونکہ غلام جو ہے وہ مشار الیہ ہے موجود ہے یعنی اس کے اشارہ کر رہا ہے نا ھذا العقد مشار الیہ موجود ہے فیسلمہ فی المجلس تو وہ اس کے سپرد کر دے گا اسی مجلس میں والقر غیر معین اور قر جو ہے وہ غیر معین ہے کیونکہ اس نے کیا ذکر کیا تھا قر من حنتہ نکرہ ذکر کیا تھا تو قر غیر معین ہے فیکون مبیعا غیر معین تو وہ ایسا مبیع ہے جو متعین نہیں ہے فلا بد فیہ ان توجد شرائط السلم پس ضروری ہے اس کے اندر کہ سلم کی شرائط پائی جائیں حتا یصح تاکہ یہ صحیح ہو جائے شرائط سلم پائی جائیں یہ ضروری ہے تاکہ یہ عقد کیا ہو جائے صحیح ورنہ تو فاسد ہو جائے گا فلا یجوز استبدالہ تو لہذا اب اس کر کو بدلنا جائز نہیں کر کو بدلنا کیوں جائز کیوں نہیں کہتے ہیں اذ لا یجوز الاستبدال فی المسلم فیہ اس لیے کیونکہ مسلم فی میں استبدال جائز نہیں ہے. بھئی یاد رکھیے یہ عقد سلم کے اندر یہ جو خریدار ہے اس کو کہتے ہیں رب السلم. خریدار کو کیا کہتے ہیں؟ رب السلم. اور جو وہ سمن حوالے کرے گا اسی مجلس میں اس کو کہتے ہیں رأس المال. اور جس وہ جو بائے ہے جس کے ساتھ یہ عقد کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں مسلم الیہ مسلم الیہ. اور وہ چیز جس کو وہ ادا کرے گا 6 مہینے بعد یعنی مبیع اس کو کہتے ہیں مسلم فی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بات کر رہے ہیں اصلاح یجوز الاستبدال فی المسلم فیہ اس لیے کیونکہ جائز نہیں ہے مسلم فی یعنی مبیع کے اندر استبدال کیونکہ مبیع کے اندر ہم ضابطہ ذکر کر چکے کہ اس میں قبل القبض تصرف جائز نہیں. تو پچھلے مسئلے میں کر گندم کا جو کر تھا وہ سمن تھا اس میں استبدال جائز تھا لیکن یہاں پر وہ کیا بن چکا مبیع بن چکا اس میں استبدال جائز نہیں بھائی. اور نیز میں نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ یہاں غلام کے اندر یعنی سمن میں بھی اب تصرف جائز نہیں کیونکہ اسی مجلس میں اس پر قبضہ ضروری ہے اگر اس میں استبدال کر لے گا تو قبضہ تو نہ پایا گیا وہ تو شرط ہی عقد سلم کے لیے. فلو قال ان اخبرتنی بقدوم فلان فعبدی حر یقع علی الحق پس اگر کہا کسی شخص نے ان اخبرتنی کسی سے کہتا ہے بھائی کہنے والا ان اخبرتنی بقدوم فلان اگر تو نے مجھے خبر دی فلاں کے آنے کی فعبدی حر تو میرا غلام آزاد ہے یقع علی الحق تو یہ جو قسم ہے اس کی یہ واقع ہوگی حق پر بھائی. کس پر؟ حق یعنی سچی خبر پر. یہ اس کا کلام کس پر محمول ہوگا؟ سچی خبر پر، یعنی سچی خبر دے گا تو تب اس کا غلام آزاد ہوگا، اگر جھوٹی خبر دی تو غلام آزاد نہیں۔ بھئی اس نے کیا کہا تھا؟ اگر تو نے مجھے خبر دی کہ زید آ گیا ہے تو میرا غلام آزاد، اور خبر اس میں لفظ کیا استعمال کیا؟ اخبرتنی بخدومی، با کو لے کر آیا، اور با کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ الساق کا۔ معلوم ہوا خبر دینا وہ ملا ہوا ہو کس کے ساتھ؟ آنے کے ساتھ، اور آنے کے ساتھ خبر کا دینا تبھی مل سکتا ہے جب وہ آئے اور پھر یہ خبر دے، تو خبر دینا مل گیا کس کے ساتھ؟ آنے۔ اور اگر وہ آیا ہی نہ ہو اور یہ خبر جھوٹی خبر دے دے، تو جھوٹی خبر، اب وہ خبر تو دے رہا ہے لیکن کیا یہ خبر ملصق ہے اس کے آنے کے ساتھ؟ وہ تو آیا ہی نہیں ہے، تو ملصق کہاں سے ہو؟ تو لہٰذا یہ صرف سچی خبر ہی کی صورت میں اس کا غلام، وہ سچی خبر دے گا تو پھر غلام آزاد ہوگا، جھوٹی خبر دینے پر غلام آزاد
نہیں ہوگا۔
وجہ سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ اس نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ با، اور با کس لیے آتی ہے؟ الساق کے لیے۔ معلوم ہوا خبر دینا ملا ہو کس کے ساتھ؟ آنے کے ساتھ، اور خبر دینا آنے کے ساتھ تب ہی مل سکتا ہے جب وہ جب آیا بھی ہے پھر اس نے خبر بھی دی، تو خبر مل گئی کس کے ساتھ؟ آنے کے ساتھ۔ فلو قال ان اخبرتنی بقدوم فلانی، اگر تو نے مجھے خبر دی فلاں کے آنے کی، فعبدی حر، تو میرا غلام آزاد ہے، یقع علی الحق، تو یہ قسم واقع ہوگی سچی خبر پر، اے علی الخبر الواقع فی نفس الامر، حق کا معنی بیان کر رہے ہیں، اے علی الخبر الواقع فی نفس الامر، نفس الامر یعنی وہ خبر جو نفس الامر میں واقع ہو، یعنی نفس الامر میں بھی ثابت ہو بھائی، یعنی ایسا ہوا ہو پھر وہ خبر دے۔ وَذَلِكَ، اور یہ اس وجہ سے، لِأَنَّ الْبَاءَ لَمَّا كَانَتْ لِلْإِلْصَاقِ، اس لیے کیونکہ با جب وہ الساق کے لیے ہے تو کان المانا، تو کلام کا معنی یہ ہوا، ان اخبرتنی خبرم ملسقم بقدوم فلانین، اگر تو نے مجھے خبر دی ایسی خبر جو ملی ہوئی ہو فلاں کے آنے کے ساتھ، فلاں کے آنے کے ساتھ، تو پھر میرا غلام آزاد ہے۔ تو ولا يكون ملصقا بالقدوم الا اذا وقع قدوم فلان، قدوم فلان، اور یہ خبر جو ہے وہ ملصق بالقدوم نہیں ہو سکتی الا، مگر اس وقت، اذا وقع قدوم فلان، جب دوسرے کا آنا واقع بھی ہو بھائی۔ فان اخبر بالقدوم خبرا صادقا يحنث المتكلم، اگر اس نے خبر دی آنے کی خبرن صادقن، کس قسم کی خبر؟ اگر اس نے آنے کی سچی خبر دی تو یحنس المتکلم، تو متکلم حانث ہو جائے گا، یعنی اس کا غلام آزاد ہو جائے گا، وَإِلَّا لَا، ورنہ نہیں ہوگا۔ بخلاف ما اذا قال ان اخبرتنی ان فلانا قدیما، بخلاف اس کے اگر اس نے یہ لفظ استعمال کی اور یوں کہا، ان اخبرتنی ان فلانا قدیما، فعبدی حر، جزا محذوف ہے، پچھلے کلام میں آ گئی تھی، اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا۔ بھئی ایک آدمی پہلی صورت میں اس نے کہا تھا ان اخبرتنی بقدوم فلانی، اب کیا کہتا ہے؟ بانی لاتا، ان اخبرتنی ان فلانا قدیما، اگر تو نے مجھے خبر دی کہ فلان آ گیا ہے، فعبدی حر، تو میرا غلام آزاد۔ اب اس نے با جب استعمال نہیں کی، پہلے تو با تھی، باقی میں کی صورت میں خبر کے الساق ضروری تھا آنے کے ساتھ، الساق، اب اس نے با استعمال نہیں کی، لہذا اب الساق بھی ضروری نہیں۔ جب الساق نہیں تو اب چاہے وہ سچی خبر دے چاہے جھوٹی خبر دے، دونوں صورتوں میں اس کا غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد۔ وہ جا کر، بھائی ابھی وہ زید آیا ہی نہیں جس کی اس نے آنے کی بات کی تھی، وہ جا کر کہتا ہے بھائی زید آ گیا، خبر دے دی یا نہیں؟ اس نے بھی کہا تھا کہ اگر اس نے زید کے آنے کی خبر دے دی، چاہے جھوٹی ہی صحیح لیکن خبر تو دے دی، اور اس نے بھی کہا تھا اگر تو نے میں زید کے آنے کی خبر دی تو میرا غلام، تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو یہاں خبر کا اس کے آنے کے ساتھ ملا ہونا ضروری نہیں، کیونکہ با لے کر نہیں آیا وہ کلام میں۔ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَى الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ مَعًا، اس لیے کیونکہ یہ قسم واقع ہوگی سچی اور جھوٹی دونوں پر، یعنی سچی اور جھوٹی دونوں خبروں پر، لِأَنَّ مُقْتَضَى الْخَبَرِ هُوَ الْإِطْلَاقِ، اس لیے کیونکہ خبر کا مقتضا یہاں پر اطلاق ہے، یہاں خبر مطلق ہے، پچھلے میں خبر کس کے ساتھ تھی؟ الساق بات تھا نا وہ الساق ہونا چاہیے تھا اس کا قدوم فلاں کے ساتھ, اور یہاں الساق کی قید نہیں کیونکہ با نہیں ہے, تو یہاں خبر مطلق ہوگی بھائی, چاہے آنے کے ساتھ دے یا چاہے آنے کے بغیر ہی دے دے, یعنی جھوٹی خبر ہی دے دے. ولا مقتضی للعدول عنہ, تو یہاں خبر کا مقتضی وہ اطلاق ہے, یعنی وہ مقید نہیں ہوگی آنے یا نہ آنے کے ساتھ, یعنی آنے کے ساتھ وہ مقید نہیں ہوگی. ولا مقتضی للعدول عنہ, اور اس اطلاق سے عدول کا کوئی مقتضی بھی نہیں ہے. خبر کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے؟ با جب اس نے استعمال نہیں کی تو خبر کیا تقاضا کر رہی ہے؟ کیا آنے کے ساتھ ملی ہونی چاہیے یا مطلق ہو؟ مطلق ہو, تو یہاں خبر تقاضا کر رہی ہے اطلاق کا, اور اطلاق سے ہم عدول کر کے کس کی طرف چلے جائیں؟ قید کی طرف, کہ خبر کس کے اس کے آنے کے ساتھ دے گا تو آزاد ہوگا ورنہ آزاد. تو یہ اطلاق سے ہم عدول کر کے الساق کی طرف چلے جائیں اس کا کوئی مقتضی بھی نہیں ہے, تو اس کو اپنے اطلاق پر ہی باقی رکھیں گے. خبر اپنے اطلاق پر ہے, اب وہ چاہے سچی خبر دے چاہے جھوٹی خبر دے, بس جب خبر دے گا کہ فلاں آ گیا, یہ کہتے ہی دوسرے کا غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. یہ معنی ہے لأن مقتضی الخبر هو الاطلاق, اس لیے کیونکہ خبر کا مقتضی وہ اطلاق ہے. ولا مقتضی للعدول عنہ, اور اس سے عدول کا کوئی مقتضی بھی نہیں ہے کہ ہم اطلاق سے چھوڑ کر تقیید کی طرف جائیں. ولا يقال, اور یہ نہ کہا جائے, یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ان, یہ بھائی ایک اعتراض اور اس کا پھر آگے جواب دے رہے ہیں. بھائی اعتراض یہ ہوتا ہے, معترض اعتراض کرتا ہے کہ بھائی یہ کلام کیا ہے, ان اخبرتنی ان فلانا قدیما, بھائی اخبرتنی, اخبرتا فعل با فاعل ہے, نون وقایا کا ہے, اور یا ضمیر مفعول اول, اور ان فلانا قدیما یہ کیا ہے, مفعول ثانی, مفعول ثانی. تو اخبر کے دو مفعول آئے اور دو دوسرے مفعول کی طرف یہ بواسطہ با کے متعدی ہوتا ہے. اخبار پہلے ایک مفعول کو تو براہ راست نصب دیتا ہے, دوسرے کو وہ نصب نہیں دے سکتا, وہ کس کے ذریعے متعدی ہوتا ہے؟ با کے ذریعے. تو گویا کلام یوں ہوا, ان اخبرتنی بی ان فلانا, تو مفعول اول کو تو یہ براہ راست نصب دے گا اور مفعول ثانی کی طرف کس کے واسطے سے متعدی ہوگا؟ با کے واسطے. تو با کو وہاں مقدر نکالنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ انا سے پہلے با کو مقدر. جب با کو مقدر نکالیں گے تو با پھر اسی الساق کا فائدہ دے دے گی. معلوم ہوا سچی خبر دینے کی صورت میں غلام آزاد ہوگا ورنہ غلام آزاد نہیں. اشکال سمجھ میں آیا؟ تو جواب دیں گے بھائی کہ بھائی یہ جو با کو ہم مقدر نکالتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی بات, ہم با کو مقدر یہاں نکالیں گے, لیکن یہ جو با کو مقدر نکالیں گے یہ معنی میں ربط کے لیے ہوگا, تاکہ معنی میں ربط پیدا ہو جائے, باقی اس کے دوسرے اثرات نہیں پڑیں گے بھائی. یعنی یہاں وہ الساق والا معنی پیدا نہیں ہوگا بھائی. صورت جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ ولا یقال, اور یہ نہ کہا جائے, یعنی یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ان تعدیت الاخبار لا یکون الا بالبائی, کہ یہ اخبار جو فعل ہے یہ اس کو متعدی کرنا نہیں ہوگا مگر با کے ذریعے ہی, یعنی یہ دوسرے مفعول کی طرف کس کے ذریعے متعدی ہوگا؟ با کے ذریعے. فیکون التقدیر, تو تقدیر کلام یوں ہوئی, ان اخبرتنی بی ان فلانا قدیما, دیکھو با نکال لی, تو فکان کل اولی, تو یہ کلام بھی پہلے کلام کی طرح ہوا, وہاں با تھی یہاں بھی با آ گئی, تو وہاں پر سچی خبر کے ساتھ مقید تھی خبر, تو یہاں بھی سچی خبر ہونی چاہیے. تو جواب دے رہے ہیں, کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے, لأننا نقول, اسی کیونکہ ہم کہتے ہیں تقدیر الباء الا یکفی الا لثلاثۃ المعنی دون تاثیراتہ الاخر, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ با کو مقدر نکالنا وہ کافی نہیں ہے مگر لثلاثۃ المعنی, ثلاثت کہتے ہیں روانی کو, ربط کو, روانی اور ربط, کہتے ہیں تقدیر با وہ کافی نہیں ہے مگر معنی کے ربط کے لیے, یہ ہم با کیوں نکالتے ہیں؟ معنی میں ربط دینے کے لیے. کہ تقدیر با کافی نہیں ہے مگر معنی کے ربط کے لیے، دون تاثیرات ہی الاخر، نہ کہ اس کی دوسری تاثیر، دوسری چیزوں میں یہ اثر انداز نہیں ہوگا، بھائی الساق وغیرہ کی یہاں معنی کا فائدہ نہیں دے گا. یہ ایک جواب دیا مصنف نے کہ معترض نے کہا تھا بھائی با کو یہاں مقدر نکالنا پڑے گا، کیونکہ اخبارہ کیا کرتا ہے، ایک مفعول کو نصب دیتا ہے اور دوسرے پر کیا لے کر آتے ہیں با، اس کو وہ نصب نہیں دیتا، وہاں با لانی پڑتی ہے. مصنف شارح نے اعتراض بھی کیا اور پھر جواب دیتے ہوئے تسلیم کر لیا کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، با نکالنا پڑے گی، لیکن اس سے کوئی الساق وغیرہ کے معنی کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ صرف معنی میں ربط دینے کے لیے. یہ تو تسلیمی جواب تھا، اعتراض تسلیم کیا اور پھر اس کا جواب دیا. لیکن محشی جواب دیتے ہیں بھائی کہ نہیں، با کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اخبارہ براہ راست بھی دو مفعولوں کو نصب دے دیتا ہے. اخبارہ کیا کرتا ہے بھائی، ایک مفعول تو یا ضمیر متکلم کی، اس کو تو نصب دے رہا ہی ہے، ان فلان قدیمہ، اس کو بھی کیا کرے گا، نصب دے دے گا، کیونکہ اخبارہ جیسے با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے مفعول ثانی کی طرف، اس طرح بغیر با کے بھی متعدی ہو جاتا ہے. بھائی جواب سمجھ میں آیا
جی؟
تو یہ محشی جواب دیتے ہیں بھائی، اور لغت وغیرہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے بھائی، لغت میں بھی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اخبارہ واقعی کبھی دوسرے مفعول کی طرف بواسطہ ہے با کے متعدی ہوتا ہے، اور کبھی بغیر با کے ہی اس کو سیدھا نصب دے دیتا ہے. ولو قال، اور اگر یہ کہا، ان خرجت من الدار الا باذنی، خاوند بھائی اپنی بیوی سے کہتا ہے ان خرجت من الدار، اگر تو اس گھر سے نکلی، الا باذنی، مگر میری اجازت سے، تو آگے جزا محذوف کر دی کہ پھر تجھے طلاق ہے. تو اب دیکھیے باذنی میں خاوند کیا لے کر آیا، با، اور با کس چیز کا فائدہ دیتی ہے، الساق. معلوم ہوا جھر اس عورت کا خروج جب بھی گھر سے پایا جائے اس کو ملا ہوا ہونا چاہیے، کس کے ساتھ، اجازت کے ساتھ، باذنی، خاوند کی اجازت سے، یعنی خاوند سے اجازت جب بھی نکلنے لگے اجازت کو اس خروج کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے، پہلے اجازت لے پھر نکل جائے. تو اب اجازت جب لے لے گی اور پھر خروج آیا تو خروج کا الساق کس کے ساتھ ہوا، اجازت، دونوں پائے جا رہے ہیں اکٹھے ہی بھائی. تو جب بھی نکلے گی اجازت لینا ضروری، اگر بغیر اجازت کے جب بھی نکلے گی تو خروج تو پایا گیا اور الساق اجازت ہے
نہیں،
اجازت کا ملنا نہیں، تو فوراً کیا واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی. معنی سمجھ میں آ گیا. تو کہتے ہیں اگر یوں کہا خاوند نے، ان خرجت من الدار الا باذنی، اگر تو گھر سے نکلی مگر میری اجازت کے ساتھ، یشترط تکرار الاذن لکل خروج، تو شرط لگائی جائے گی اجازت کے تکرار کی ہر خروج، ہر نکلنے کے لیے، جب بھی نکلے گی کیا ضروری، اجازت. لئن معناہ، اس لیے کیونکہ اس کلام کا معنی یہ ہوا، ان خرجت من الدار فانت طالق الا خروجا ملصقا باذنی، ان خرجت من الدار، اگر تو گھر سے نکلی، فانت طالق، تو تجھے طلاق ہے، الا خروجا ملصقا باذنی، مگر ایسا نکلنا جو ملا ہوا ہو میری اجازت سے، اس کا استثناء کر دیا، اس صورت میں تجھے طلاق
نہیں ہوگی،
جب بھی مجھ سے اجازت لے کر نکلے گی تو تجھے طلاق نہیں، اس کا الا کے ذریعے اس کا استثناء کر دیا، جبکہ اس کے بغیر اجازت کے جب بھی نکلے گی اسے کیا ہو جائے گی، طلاق. دیکھیے الا کے بعد باذنی تھا صرف متن میں، شارح نے کیا کیا، الا خروج ملصقا باذنی، بھائی اس کو نکالا اس سے پہلے بھائی، اور خروج نکرہ ہے، اور نکرہ ہے، اور اس کی صفت کیا لائے، ملصقا باذنی، یہ کیا ہے اس کی صفت، تو خروج نکرہ ہے اور نکرہ کی صفت عامہ آ گئی. اور آپ پہلے پڑھ چکے کہ نکرہ سیاق اثبات میں جب اس کی صفت صفت عامہ لائی جائے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. نکرہ کہاں آئے؟ بھائی نکرہ تحت نفی تو عموم کا فائدہ دیتا ہی ہے، وہ تو مشہور ضابطہ ہے. سیاق اثبات میں، اثبات کے مقام میں اگر نکرہ آئے اور کیا آ جائے اس کی صفت عامہ، تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم کا. بھائی پیچھے مثال گزری تھی، مثلا ایک شخص کہتا ہے واللہ لا اکلم احدا الا رجلا کوفیا. چلو پہلے کوفیا کو ذرا ہٹاؤ. واللہ لا اکلم احدا الا رجلا، واللہ میں کسی ایک سے بھی بات نہیں کروں گا الا رجلا سوائے ایک آدمی کے. تو اب استثناء کتنے کا ہوا؟ ایک آدمی. ایک آدمی سے بات کرنے کی اجازت ہے، جب وہ ایک آدمی سے بات کر لے گا قسم پوری ہو گئی. اب اگر کسی اور سے کرے گا فوراً کیا ہو جائے گی؟ قسم ٹوٹ جائے گی، حانث ہو جائے گا. لیکن تو یہ رجلن آیا، اور یہ رجلن مقام اثبات میں ہے مقام نفی میں ہے؟ بھائی یہ مقام اثبات میں ہے، ما قبل میں تو نفی ہے واللہ لا اکلم احدا، لیکن اللہ نے کیا کیا اس نفی کو؟ اس نے توڑ دیا، اس نفی کو ختم کر دیا. تو اور کسی سے بات کی اجازت نہیں، ایک آدمی سے بات کی اجازت ہے. تو دیکھو مقام اس بات میں آیا. اب اس کی صفت عامہ لے آئے ذرا، کوفیا. تو اب دیکھیے کیا ہوا کلام، لا واللہ لا اکلم احدا الا رجلا کوفیا، واللہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا مگر کس سے؟ کوفہ والے آدمی سے. اب صفت عامہ آئی تو اب یہ عموم کا فائدہ، پہلے صرف ایک آدمی سے کلام کی اجازت تھی، اب کوفہ کے ہر آدمی سے کلام کی اجازت ہو گئی. میں کسی سے کلام نہیں کروں گا سوائے کوفہ کے مردوں سے. تو اب صرف کس سے کلام کر سکتا ہے؟ اب کوفہ کے تمام مردوں سے وہ کلام کر لے پھر بھی حانث نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ان کا استثناء کر چکا ہے. تو معلوم ہوا نکرہ موضع اس بات میں آئے اور اس کی صفت عامہ آ جائے تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ عموم. تو یہاں بھی خروج نکرہ ہے اور مقام اس بات میں ہے، نفی تو یہاں کہیں ذکر ہی نہیں ہے، نہ ما قبل میں اور نہ ما بعد میں. تو لہذا خروجن کیا ہوا؟ اللہ کے بعد آیا، اب یہ مقام اس بات میں ہے اور اس کی صفت ملسقم بیزنی صفت عامہ لائی گئی تو یہ عموم کا فائدہ دے گا. معلوم ہوا کہ ہر وہ خروج مستثنا ہو گیا جس میں اجازت ہو. اس عورت کو خروج پر طلاق ہے لیکن ہر وہ خروج مستثنا ہے جس کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہو. معلوم ہو اس صورت میں طلاق نہیں، جب بھی وہ اجازت لے کر نکلے گی اسے طلاق نہیں، اور اگر اجازت کے بغیر نکلی پھر کیا ہو جائے گی؟ طلاق. تو کہتے ہیں وہ نکرہ موصوفہ فی الاثبات، اور یہ نکرہ موصوفہ ہے اثبات کے اندر. فتعم بعموم صفتی، پس عام ہوگا عموم صفت کے ساتھ. فیحرم ما سواہ، پس حرام ہوں گی اس کے علاوہ، یعنی اس خروج کے علاوہ، اس خروج کے علاوہ باقی خروج حرام ہوں گے اور اس پر طلاق واقع ہوگی. اس خروج کے علاوہ، کون سے خروج کے علاوہ؟ جس میں اجازت ہو. ان کے علاوہ فَحَيْثُ مَا تَخْرُجُ بِلَا إِذْنِهِ تَكُونُ طَالِقًا، پس جب بھی وہ نکلے گی اس کی اجازت کے بغیر تو وہ طلاق والی ہو جائے گی. وَلَعَلَّهُ فِيمَا لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةُ يَمِينِ الْفَوْرِ. شارح فرما رہے ہیں کہ شاید یہ اس صورت میں ہے جب یمین الفور کا قرینہ نہ پایا جائے. یمین الفور یاد ہے یا نہیں بھائی؟ سخت غضب کی حالت میں اگر خاوند کی قسم وغیرہ اٹھاتا ہے تو اس کو اسی حالت پر محمول کیا جاتا ہے. لڑائی جھگڑے کے اندر عورت گھر سے نکلنے لگی، خاوند نے کہا اگر تو گھر سے نکلے تو تجھے طلاق ہے. اگر لفظوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کلام تو عام اس نے کیا، گھر سے نکلی تو تجھے طلاق، ابھی نکلے پھر بھی طلاق ہوگی، دس دن بعد نکلے پھر بھی کیا ہوگی؟ طلاق. کیونکہ اس نے طلاق کو کس سے معلق کر دیا؟ گھر سے نکلنے. لیکن علماء کیا فرماتے ہیں کہ یہ یمین فور ہے، یعنی جو سخت غصے اور غضب کی حالت میں کھائی ہے خامن نے، اور یہ اسی حالت پر محمول ہوتی ہے. معلوم ہوا یہ خامن ہر خروج کو نہیں روکنا چاہتا، صرف اس وقت یہ جو نکل رہی ہے متعین خروج ہے اس کو روکنا چاہتا ہے، لہذا اسی پر محمول ہوگی. لہذا وہ عورت اگر کچھ دیر ٹھہر گئی یہاں تک کہ خامن کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر نکلے گی تو اسے طلاق نہیں ہوگی. بھائی تو شارح فرما رہے ہیں کہ یہاں انہوں نے یمین فور کی بات ہی نہیں کی. خاوند نے کیا کہا, ان خرجت من الدار الا باذنی. تو یہاں اگر یمین فور پر محمول کرتے تو کیا معنی ہوتا کلام کا؟ اس وقت جو تو نکل رہی ہے, اس وقت اگر تو میری اجازت کے بغیر نکلی تو تجھے طلاق. بعد والوں کی بات ہی کوئی نہیں, صرف اس متعین خروج کی بات ہو رہی ہے. یہ کس صورت میں؟ یمین فور. تو شارح فرماتے ماتن نے یمین فور کی بات ہی نہیں کی, کہتے ہیں شاید یہ اس صورت میں ہے جب یمین فور کا کوئی قرینہ موجود نہ ہوگا, پھر اس صورت میں یہ با اپنا فائدہ دے گی اور ہر خروج کا ملصق بالاذن ہونا ضروری ہو جائے گا. جب یمین فور کا کوئی قرینہ نہ ہو, یعنی غصے والی حالت ہی نہیں ہے, لڑائی ہے ہی نہیں, تو اس وقت بھائی, یا یمین فور کا بھی قرینہ ہو لیکن با کا جو با جو ہے اس کی رعایت غالب ہو اس پر. یمین فور پر کس کی رعایت غالب ہو؟ با کی رعایت غالب ہو, تو اس صورت میں ہوگا بھائی. ایک طرح یمین فور ہے وہ کہتی ہے بتلاتی ہے کہ صرف اسی خروج میں کیا ہوگی, بغیر اجازت کے نکلی تو طلاق, بات والی کی بات ہی نہیں. اور ایک طرف با ہے, با بتلا رہی ہے کہ نہیں جب بھی نکلنا ہو کس کے ساتھ نکلنا ضروری ہوگا, اجازت سے. تو یہ کہتے ہیں اس صورت میں ہے جب با کی رعایت یمین فور پر غالب ہو بھائی, پھر یہ مسئلہ اس طرح ہوگا. کہتے ہیں وَلَعَلَّهُ فِيمَا لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةُ يَمِينِ الْفَوْرِ, اور شاید یہ مسئلہ جو ہے, یہ صورت جو ہے اس وقت ہے جب نہ پایا جائے یمین فور کا قرینہ, یعنی سرے سے یمین فور کا قرینہ ہی نہ ہو, یعنی خاوند کا غصہ ہی نہ ہو. او تکون رعایت البائی, او تکون رعایت البائی غالبتن علیہا, یا جس وقت کے با کی رعایت اس یمین فور کے قرینے پر غالب ہو. بخلاف قوله الا ان آذن لکی, بخلاف خاوند کے اس قول کے اندر الا ان آذن لکی, بھئی الا باذنی کے بجائے خاوند کیا کہتا ہے؟ الا ان آذن. مثلا یوں کہتا ہے ان خرجت من الدار فانت طالق الا ان آذن لکی, تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے مگر یہ کہ میں تجھے اجازت دے دوں. اب با کو لے کر آیا, با کو نہیں لایا, لہذا اب ہر خروج کا ملصق بالاذن ہونا ضروری نہیں. لہذا جب ایک دفعہ اجازت لے لے گی تو خاوند کی بات پوری ہو گئی. اب وہ نکلی ہے, اجازت لے کر نکلی ہے یا بغیر اجازت کے؟ اجازت لے کر نکلی ہے, لہذا اس کو طلاق نہیں ہوگی. تو خاوند نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر میری اجازت کے بغیر نکلی تو طلاق ہے, میری اجازت کے ساتھ نکلی تو پھر طلاق نہیں, قسم پوری ہو گئی. اس کے بعد اب وہ بغیر اجازت کے بھی نکلے تو قسم پوری ہو چکی ہے, لہذا اب پھر اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی. ایقول, یعنی یوں کہے خاوند, ان خرجت من الدار, اگر تو گھر سے نکلے, الا ان آذن لکی, مگر یہ کہ میں تجھے اجازت دے دوں, فانت طالق, تو تجھے طلاق ہے. فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَكْرَارُ الْإِذْنِ فِيهِ لِكُلِّ خُرُوجٍ, پس اس صورت میں شرط نہیں لگائی جائے گی اجازت کے تکرار کی ہر خروج کے لیے. بل اذا وجد الاذن مرتن یکفی, بلکہ جب پائی جائے اجازت ایک مرتبہ تو یہ کافی ہے. لِعَدَمِ الْحِنْسِ, حانس نہ ہونے کے لیے. بھئی قسم پوری ہو جائے گی نا, خاوند نے کیا کہا تھا, اگر تو نکلی تو تجھے طلاق ہے مگر یہ کہ تم مجھ سے اجازت لے. اس نے اجازت لے لی یا نہیں لے لی؟ اجازت لے لی تو بات پوری ہو گئی. اب طلاق پھر بعد میں نکلتی ہوئی رہے بغیر اجازت کے تو پھر حانث نہیں ہوگا وہ. لیان البا لیس بھی موجودت ان فیہ, اس لیے کیونکہ با اس کے اندر موجود نہیں ہے. ولی استثناء لیس بھی مستقیم, اور یہاں استثناء بھی ہم نہیں کر سکتے بھائی. الا ان آذن لکی, اس کا استثناء بھی درست نہیں ہے بھائی. اچھا, کیونکہ ما قبل میں خروج کا ذکر ہے اور الا کے بعد اجازت کا ذکر ہے بھائی. مستثنا تبھی صحیح ہو, استثنا تبھی صحیح ہوتا نا جب مستثنا مستثنا منہ کی جنس میں سے ہو. اگر یہ اس کی جنس میں سے ہی نہ ہو تو استثنا بھی صحیح نہیں. تو یہاں ما بعد میں کس چیز کا ذکر؟ اجازت کا. اور ما قبل میں کس کا ذکر؟ خروج کا ذکر. تو دو الگ الگ چیزیں ہیں, تو استثنا بھی صحیح نہیں بنتا. والاستثناء ليس بمستقيم، اور استثناء بھی درست نہیں ہے، لان الاذن لا يجانس الخروج، اس لیے کیونکہ اجازت وہ خروج کے مجانس نہیں ہے، یعنی اس کی جنس میں سے نہیں ہے. فیکون بمعنی الغایتی، تو لہذا یہاں پر الا ان کس معنی میں ہو جائے گا؟ غایت کے معنی میں ہو جائے گا. والغایت یکفی وجودها مرتن، اور غایت کا وجود ایک مرتبہ بھی کافی ہے. فترتفع حرمت الخروج بوجود الاذن مرتن، پس خروج کی حرمت وہ اٹھ جائے گی ایک مرتبہ کی اجازت کے پائے جانے سے بھی. ایک مرتبہ بھی اجازت پائی جائے تو خروج کی حرمت اٹھ جائے. بھائی یہ اللہ کو پھر الہ کے معنی میں لے لیں گے، آپ نے پڑھا یا نہیں پیچھے مسائل کے اندر بھائی
جی،
کہ او کبھی کبھار حتی یا اللہ ان کے معنی میں آتا ہے غایت بتلانے کے لیے. بھائی کیا بتلانے کے لیے؟ غایت بتلانے کے لیے. لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِي حَقِّي، میں تیرے ساتھ لازم رہوں گا یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق دے دے. یہاں او کو ہم نے کس معنی میں لیا تھا؟ حتی یا اللہ ان کے معنی میں بھائی، غایت بتلانے کے لیے. تو یہاں پر بھی اللہ جو ہے وہ کس معنی کا فائدہ پھر دے گا؟ استثناء کے لیے تو یہ ہو نہیں سکتا، تو پھر کس معنی میں لے لیں گے؟ غایت کے معنی میں لیں گے، یعنی تجھے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، تیرا گھر سے نکلنا حرام ہے. اور اس کی غایت کیا ہے؟ انتہا کس پر ہوگی؟ کہ تم مجھ سے اجازت لے لے. تو جب اجازت لے لے گی تو غایہ پایا گیا، لہذا بات کیا ہوگی؟ خاون کی پوری ہو گئی. اب عورت نکلے گی تو اسے طلاق واقع نہیں ہوگی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ معنی فیکون بمعنی الغایتی، تو یہ الا جو ہے یہ غایہ کے معنی میں ہوگا، غایہ کے معنی میں. والغایت یکفی وجودها مرتن، اور غایہ کا وجود ایک مرتبہ بھی کافی ہے. فترتفع حرمت الخروج بوجود الاذن مرتن، پس اٹھ جائے گی خروج کی حرمت ایک مرتبہ بھی اجازت کے پائے جانے سے. ویعترض علیہ، اور اس پر اعتراض کیا گیا ہے. بأن تقدیر الغایت تکلف، ان کے غایہ کی تقدیر یہ تکلف ہے. والاولا تقدیر البائی، اور بہتر کیا ہے تقدیر بھائی؟ آپ نے تکلف کیا، اللہ کو استثناء کے معنی میں لینے کے بجائے غایہ کے معنی میں لے گئے. بھائی کس کے معنی میں؟ غایہ کے معنی میں لے گئے. اور بہتر تو تھا تقدیر الباء، کیا کون سی تقدیر بہتر تھی؟ کہ یہاں با مقدر نکالتے. فیکون تو اللہ ان آذن لکی، کس معنی میں ہوتا؟ اللہ بی ان آذن لکی، با کو مقدر نکالتے. جب با کو نکالتے تو فیکون المانت، پھر بھی آئی نہیں وہ اوپر والی صورت بن جاتی. بی اذنی کے لیے ہم نے کیا نکالا تھا؟ خروج ملصقا. تو یہاں بھی با جب مقدر نکالیں گے الا بی ان آذن لکی، تو پھر اس با کے لیے بھی کیا نکالنا پڑے گا؟ خروج ملصقا نکالنا پڑے گا. یہی بات بیان کر رہے ہیں. فیکون المانت، تو کلام کا معنی یہ ہو جائے گا الا خروج بی ان آذن لکی، مگر ایسا خروج کی جس ملصق ہو میری اجازت کے ساتھ. فیکون مآلہ و مآل قولہ الا باذنی واحدا، تو اس صورت میں اس قول کا مآل، اور مصنف کے اوپر اس شخص کے اس قول کا مآل جو اوپر ذکر ہوا تھا الا باذنی، ان دونوں کا مآل کیا ہو جائے گا؟ ایک. بھائی مآل لوٹنے کی جگہ، یعنی نتیجہ، یوں کہو نتیجہ، دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہوگا. الا باذنی کے اندر کیا صورت تھی؟ کہ ہر مرتبہ نکلتے ہوئے اجازت ضروری تھی، یہاں بھی با نکال لی تو یہاں بھی ہر مرتبہ نکلتے ہوئے اجازت ضروری ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک اعتراض کیا گیا. فیشترط تکرار الاذن لکل خروج، تو جب دونوں کا مآل ایک ہوا تو شرط لگوگی اجازت کے تکرار کی، لکل خروج ہر نکلنے کے لیے. او یقال، یا یوں کہا جائے کہ ان المضارع مع ان بتاویل المصدر، کہ فعل مضارع مع ان کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ. بتاویل المصدر، یہ مصدر کی تاویل میں، آپ جانتے ہیں بھائی فعل پر جب ان داخل ہو جائے تو اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر. تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ مصدر کی تاویل میں ہے. والمصدر قد یقع حینا، اور مصدر کبھی کبھار وقت بھی واقع ہوتا ہے. کیا واقع ہوتا ہے؟ وقت. کما یقال، جیسے عربی میں کہتے ہیں آتی کا خفوق النجمی، خفوق کا معنی غروب ہونا، ڈوبنا. میں آؤں گا تیرے پاس خفوق النجم ستارے کا ڈوبنا, کیا معنی ستارے کا ڈوبنا, اے وقت خفوق النجم یعنی ستارے کے ڈوبنے کے وقت میں. تو دیکھو یہاں پر بھی مصدر میں وقت کا معنی آیا, تو جب مضارے بھی اوپر ان کے ساتھ کس تاویل میں ہوا, مصدر کی تاویل میں ہوا, تو وہاں بھی کون سا معنی آ جائے گا, وقت والا معنی آ جائے گا. بھائی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی, دیکھیے ابھی مزید تفصیل آ رہی ہے. تو کہتے ہیں مصدر بھی کبھی کبھار وقت واقع ہوتا ہے, کما یقال آتی کا خفوق النجم ای وقت خفوق ہی اس کے ڈوبنے کے وقت آؤں گا, فیکون مانا تو مانا کلام کا یہ ہوا لا تخرج کہ تو نہ نکل وقتاً کسی بھی وقت الا وقت الاذنی ان آزانا کو کیا بنا دیا مصدر اذن اور اس کے ساتھ کیا لفظ نکال لیا وقت, کیونکہ مصدر کس معنی میں ہوتا ہے کبھی وقت کے معنی میں, تو الا وقت الاذنی مگر میری اجازت کے, یعنی تو نہ نکل گھر سے مگر میری اجازت کے وقت, یعنی جب بھی نکلے گی جس وقت بھی نکلے گی کیا ضروری میری اجازت ضروری. تو بات تو وہی ہو گئی. تو ایک صورت یہ ہے کہ یہاں تو ان آذن لکی سے پہلے با نکال لو, جب با نکال لیں گے تو پھر اس صورت میں یہ کلام بعینی ہی پہلے کلام کی طرح ہو جائے گا. یا دوسری صورت یہ ہے کہ ان آذن لکی یہ مصدر بن جائے گا, اور مصدر کبھی کس معنی میں ہوتا ہے وقت کے معنی میں, تو یہاں وقت کا معنی آ جائے گا اے لا تخرج فی لا تخرج وقتاً تو نہ نکل کسی بھی وقت. بھائی مستثنا منہو نکالنا ہے یا نہیں, ما بعد میں تو ہم نے وقت نکال لیا تو اس کے لیے ما قبل میں کیا نکالیں گے پھر وقت, اسی کے جنس سے عام مستثنا منہو نکال لیا جاتا ہے. اصل میں تو یوں بن گیا نا لا تخرج الا وقت الاذنی, اور وقت الاذن یہ مستثنا ہے, مستثنا کے لیے کیا چاہیے مستثنا منہو, تو وہ اسی کے جنس سے ما قبل میں نکال لیتے ہیں عام. تو ما قبل میں وقتاً کوئی وقت یہ عام نکال لیا, اس میں سے استثناء کس کا کر دیا وقت الاذن کا, تو نہ نکل کسی بھی وقت الا وقت الاذنی مگر اجازت کے وقت. معلوم اجازت کے وقت کا استثناء کر دیا, اس کی اجازت ہے باقی کسی نکلنے کی اجازت نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی. اچھا بھائی یاد رکھیے یہ جو مصدر تاویلی ہوتا ہے, ایک مصدر حقیقی ہے اذن یا خفوق, اس میں بھی بعض اوقات وقت کا معنی آ جاتا ہے, جیسے انہوں نے مثال ذکر کر دی آتی کا خفوق النجم ای وقت خفوق النجم. یہ جو الا کے بعد اگر ان مع فعل کے آ جائے, جیسے ان آ جانا, ان کس کے ساتھ آیا فعل, یاد رکھیے الا کے بعد جب ان مع فعل کے آ جائے تو یہ مصدر بنے گا, اور یہ مصدر تاویلی ہے, حقیقتاً مصدر ہے یا تاویل ان کی تاویل اس وجہ سے مصدر, یہ مصدر تاویلی ہے. اور مصدر تاویلی جب مستثنا واقع ہو تو علماء لکھتے ہیں کہ وہاں وقت کا لفظ مضاف محذوف نکال لیتے ہیں, جیسے انہوں نے نکالا وقت الاذنی ان آزانا, تو کس معنی میں لے لیا مصدر کے معنی اذن کے معنی میں, اور اس سے پہلے کیا لفظ نکال لیا وقت. تو مصدر تاویلی جب مستثنا ہو تو اس سے پہلے وقت کا لفظ مضاف محذوف نکالا جاتا ہے. یہ بعض علماء کہتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں نہیں وقت کو مضاف محذوف نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ مصدر خود ہی وقت کے معنی کو متضمن ہوگا. یہ جو مصدر تاویلی ہے جو مستثنا واقع ہو رہا ہے یہ خود ہی کس کو متضمن ہوگا وقت کے معنی کو, اس میں وقت کا معنی آ جائے گا. ان آزانا لکی, ان آزانا کسی معنی میں ہوا الاذن کے معنی میں, اور اس الاذن یہ اس کے اندر کون سا معنی آ جائے گا وقت والا معنی اس کے اندر خود ہی آ جائے گا, وقت کو مضاف نکالنے کی ضرورت نہیں. بعض نے تو کیا کہا وقت کو مضاف نکال لیں گے, اور بعضوں نے کیا کہا وقت کو مضاف نکالنے کی بھی ضرورت نہیں, اسی کے اندر کون سا معنی آ جائے گا وقت والا معنی آ جائے گا. جی تو اشکال سمجھ میں آئے. تو کہتے ہیں فیکون المانا، تو مانا یہ ہو جائے گا لا تخرج وقتا الا وقت الاذن، کہ تو نہ نکل کسی بھی وقت مگر اجازت کے وقت، یعنی اس وقت تو نکل سکتی ہے. فیجب لکل خروج اذن، تو واجب ہو جائے گا ہر خروج کے لیے اجازت، بھائی واجب ہو جائے گی. بھائی اشکال انہوں نے کیا کیا کہ اس کلام میں ماتن نے کہا تھا اس کلام میں ان آزانہ لکی کہا بات لے کر نہیں آئے، جب با لے کر نہیں آئے تو اب ہر مرتبہ نکلنے کے لیے اجازت ضروری نہیں ہوگی، ایک دفعہ اجازت لے لے کافی، اس کے بعد بغیر اجازت کی بھی جائے تو طلاق واقع نہیں. معترض اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ بھائی آپ نے یہاں اللہ کو جو ہے وہ غایہ کے معنی میں لیا، غایہ کے معنی میں لینے کے بجائے آپ یہاں پر اس سے بہتر ہے کیا با، کیا مقدر نکال لیں، با مقدر نکالیں گے تو یہ بےآئنی ہی پہلے کلام کی طرح ہو جائے گا، اور جب یہ اس کی طرح ہوا تو اسی کی طرح فائدہ دے گا، اور اس کلام میں تو ہر مرتبہ نکلنے کے لیے اجازت ضروری تھی تو یہاں بھی ہر مرتبہ نکلنے کے لیے اجازت ضروری ہوگی. یا یوں کر لیں کہ یہ مصدر تاویلی ہے، اور مصدر تاویلی کبھی کس معنی میں ہوتا ہے، وقت کا معنی اس میں آتا ہے، تو لہذا یہاں بھی وقت کا معنی آ جائے گا. جب وقت کا معنی آیا تو یہ وقت الاذن بن گیا، اور وقت الاذن یہ مستثنا ہے، اور مستثنا کے لیے پھر کیا چاہیے، مستثنا منہ، تو مستثنا منہ تو پیچھے ذکر نہیں، تو وہ اسی کی جنس میں سے ایک عام مستثنا منہ بنا لیتے ہیں بھائی. تو ما قبل میں بھی وقتا نکرہ نکال لیا عام، تو یہ تو اس صورت میں بھی اب کلام کا وہی معنی ہوا کہ تو کسی بھی وقت گھر سے نہ نکل مگر اس وقت جب میری اجازت ہو، تو ہر خروج کے لیے کیا ضروری ہو گئی، یہ اعتراض ہوئے بھائی. وہ اجیبا عن الاول، اور جواب دیا گیا پہلے اعتراض سے بأن تقدیر قوله الا خروجا بأن آذن لك کلام مختل لا يعرف له وجه صحة، جواب دیا گیا بھائی پہلے اعتراض کا کہ اس شخص اس خاون کے قول کی تقدیر کس طرح کرنا، الا خروجن بھی ان آزانہ لکی، یہ کیا مقدر نکالو، با، اور با سے پہلے پھر کیا نکالنا پڑے گا، خروج. تو یہ جو تقدیر ہے الا خروجن بھی ان آزانہ لکی کلام مختل، یہ کلام مختل ہے، اس میں خلل ہے، خرابی ہے، لا یعرف له وجہ صحت، اس کے صحیح ہونے کی صورت معلوم نہیں ہوتی بھائی، یہ صحیح ہونے کی صورت معلوم نہیں ہوتی بھائی، یعنی کوئی صورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کلام صحیح ہو جائے، کوئی ایسی صورت نہیں، یہ کلام مختل ہے، اس میں خلل ہے، اس کے صحیح ہونے کی صورت معلوم نہیں، کس طرح صحیح ہو سکتا ہے، یہ کلام ہی درست نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی، یہ کلام ذکر کیا کہ یہ جو بات ذکر کی نا کہ یہ کلام مختل ہے، آپ با نکالیں اور پھر با سے پہلے خروج نکالیں تو یہ کلام کیا ہے، یہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں یہ کلام کیا ہے، مختل ہے، اور وہ جیسے فقہ کے امام اسی طرح عربی لغت کے بھی امام ہیں، وہ فرما رہے ہیں یہ کلام مختل ہے بھائی، اور ان کی بات معمولی نہیں، ان سے ہی تو ہم لغت کی باتیں لیتے ہیں، وہ تو امام ہے لغت کے بھائی، تمام علماء کا اتفاق ہے بھائی، تو وہ فرما رہے ہیں یہ کلام مختل ہے. انہوں نے صرف اتنا ذکر کیا اور کچھ نہیں ذکر کیا، کیا خرابی کیا ہے اس کلام کے اندر، کس وجہ سے یہ مختل ہے، یہ ذکر نہیں کیا. تو علماء نے مختلف صورتیں ذکر کی، ایک صورت جو محشی ذکر کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیے پیچھے جو کلام تھا نا الا باذنی، وہاں ہم نے خروجن کو نکالا تھا اس لیے کیونکہ با آئی ہے، اور با کے لیے کیا چاہیے، ملصق تو ضرور چاہیے، تو وہاں ہمیں خروج کو پہلے نکالنا پڑا، خروجن ملصقن بالاذن، تو وہاں، لیکن یہاں پر تو با ہے ہی نہیں، جب با ہے ہی نہیں تو لہذا یہاں پر اب جب با نہیں ہے تو ملصق کو نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی. اچھا تو لہذا یہاں وہاں پر جب خروج نکالا تھا تو استثناء صحیح ہوا تھا، اور یہاں با ہے ہی نہیں اور آپ خروج نکالتے ہیں، گویا کہنا یہ چاہتے ہیں آپ کہ یہاں خروج کو بھی حذف کیا گیا اور با کو بھی کیا کیا گیا حذف. بھائی پچھلی مثال میں تو خروج کو حذف کرنا ٹھیک تھا, کیوں؟ کیونکہ با اس پہ دلالت کر رہی تھی, با چاہتی تھی میرے لیے کوئی ملصق چاہیے, با ہی بتلا رہی تھی یہاں ایک ملصق محذوف ہے, وہ ہم نے کیا نکالا تھا خروج. یہاں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں کیا حذف ہوا ہے, خروج حذف ہوا ہے, پھر آپ کیا کرتے ہیں. تو لہذا یہاں پر خروج کو نکالنا صحیح نہیں ہے. بھائی تقریر سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر بھی خروج محذوف ہے تو پھر اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. کس دلیل کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ خروج محذوف ہے؟ پچھلی مثال میں تو با دلیل موجود تھی, با بتلا رہی تھی کہ یہاں کیا محذوف ہے, با کے لیے ملصق ضرور چاہیے, تو ملصق بخروج ہم نے نکالا وہاں. یہاں تو کوئی دلیل نہیں, کس بنا پر آپ کہتے ہیں کہ خروج کیا ہے محذوف ہے؟ پہلے با کو نکالتے ہیں, پھر با کے لیے آگے کیا نکالتے ہیں, خروج کو نکالتے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو پہلے اعتراض کا جواب تھا بھائی, انہوں نے کہا با نکالیں اور پھر یہ اس صورت میں خروجن ہر خروج کے ساتھ اجازت ضروری ہو جائے گی. اور دوسرا اشکال کیا تھا کہ یہاں کون سا لفظ نکال لیں, وقت والا لفظ نکال لیں, یہ وقت کا لفظ نکال لیں, یا یہ مصدر ہی وقت کے معنی میں ہوا تو اس میں بھی اجازت ضروری ہوئی. تو کہتے ہیں بھائی ٹھیک, آپ کی بات مان لیں. تو یہاں گویا دو صورتیں بن گئیں, ایک صورت یہ بنتی ہے کہ وقت کو نکالا جائے, ایک صورت بنتی ہے کہ وقت کو مصنف نے تقریر کی کہ وقت نہیں نکالیں گے. آپ نے کیا کہا, کیا نکال لیں, وقت. اگر وقت نہ نکالیں تو صرف ایک دفعہ اجازت کے بعد دوبارہ بغیر اجازت کے نکلے گی تو طلاق واقع نہیں, اور اگر وقت کو نکالیں تو پھر دوسری دفعہ بغیر اجازت کے نکلے گی تو کیا واقع ہو جائے گی, طلاق واقع ہو جائے گی. تو طلاق میں شک آ گیا, اس قول کی طرف دیکھیں تو طلاق واقع ہوتی ہے, دوسرے قول کی طرف دیکھیں تو طلاق واقع نہیں. ایک قول کے اعتبار طلاق واقع ہوتی ہے, ایک اعتبار کی سے طلاق واقع نہیں ہوتی, تو وقوع طلاق میں شک آ گیا اور شک کی وجہ سے تو طلاق واقع نہیں ہوتی. نتیجہ پھر بھی وہی رہے گا بھائی کہ دوسری مرتبہ نکلنے کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی بھائی. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. وعنی ثانی اور دوسرے جواب اعتراض سے یہ جواب دیا, بِأَنَّهُ يَحْنَسُ حِينَ اِذٍ اِن خَرَجَتْ مَرَّةً بِلَا اِذْنٍ, کہ اس صورت میں وہ خاوند کیا ہو جائے گا, حانث ہو جائے گا اس وقت, ان خَرَجَتْ مَرَّةً بِلَا اِذْنٍ, اگر وہ نکلی ایک مرتبہ بغیر اجازت کے. وَعَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ, یہ تو کون سی صورت میں ایک مرتبہ بغیر اجازت کے نکلی, جب کون سا لفظ نکالا آپ نے, وقت والا. وعلی التقدیر الاولی, اور پہلی تقدیر پر جب وقت کا لفظ ہم نے نہیں نکالا تھا جیسا متن میں ذکر ہوا, تو لا یحنس اس صورت میں خاوند حانث نہیں, تو ایک اعتبار سے حانث ہو رہا ہے, دوسرے اعتبار سے حانث نہیں ہو رہا, شک آ گیا, فلا یحنس بشک, تو شک کی وجہ سے وہ حانث نہیں. اب پھر اعتراض کرتے ہیں, کوئی کس نے اعتراض کیا اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, بعینہ یہی عبارت ہے جو آپ کے متن میں آئی کہ داخل نہ ہو تم پیغمبر کے گھروں میں, الا ان یؤذن, الا کے بعد کیا آیا, ان یؤذن. اور وہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے گھر میں جب بھی داخل ہونے لگیں اجازت ضروری. دیکھو ہر دخول کے لیے کیا ضروری, اجازت. تو یہاں بھی ہر خروج کے لیے کیا ہونی چاہیے, اجازت ہونی چاہیے. اشکال سمجھ میں آیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں بھائی, کہتے ہیں وَأَمَّا وُجُوبُ الْإِذْنِ لِكُلِّ دُخُولٍ, اور باقی اجازت کا واجب ہونا ہر دخول کے لیے, فی قوله تعالی, اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر, لا تدخلوا بیوت النبی, کہ مومنو تم داخل نہ ہو پیغمبر کے گھروں میں, الا ان یؤذن لکم, مگر یہ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. تو اس کے اندر جو اجازت کا وجوب آیا ہے, فمستفاد من القرینۃ العقلیۃ واللفظیۃ, یہ حاصل ہو رہا ہے, معلوم ہو رہا ہے قرینۃ عقلیہ اور قرینۃ لفظیہ, یہ لفظوں سے نہیں. الا ان یؤذن لکم, اس سے یہ ہر دخول کے لیے اجازت ضروری, یہ اس سے نہیں معلوم ہو رہا, بلکہ کس سے معلوم ہو رہا ہے, قرینہ عقلیہ اور قرینہ لفظی. قرینہ عقلیہ یہ کہ بھئی ہر شخص جانتا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جائیں گے تو وہ پسند نہیں کرے گا. یا یوں کہیں ہر شخص, کوئی بھی شخص, وہ اپنے گھر میں کسی کے بغیر اجازت داخل ہونے کو پسند نہیں کرتا. یہ قرینہ عقلیہ بتلا رہا ہے کہ اجازت لینی چاہیے. اور دوسرا قرینہ لفظیہ ہے, ایک لفظی قرینہ بھی بتلا رہا ہے کہ ہر مرتبہ داخل ہوتے وقت کیا ضروری ہے اجازت. وہ لفظی قرینہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہی قوله تعالی, وہ اللہ کا یہ قول ہے, ان ذالکم کان یؤذی النبی, یہ جو ہے یہ تکلیف, یہ بات تکلیف دیتی ہے پیغمبر کو. الایتو یا الایت, الایتو ای الایتو معروفتن, یا الایت ای اقرا الایت, یہ بات پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے. یہ قرینہ لفظیہ یہ بتلا رہا ہے کہ معلوم ہوا اس سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے. جب تکلیف ہوتی ہے معلوم ہوا ہر مرتبہ کیا لینی چاہیے, اجازت لینی چاہیے, ورنہ پیغمبر کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ قرینہ عقلیہ اور قرینہ لفظیہ کے ذریعے معلوم ہوا کہ ہر دخول کے لیے اجازت ضروری ہے. الا ان یؤذن لکم, اس سے یہ معلوم نہیں ہوا. بھائی جواب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وفی قوله انت طالق بمشیت اللہ تعالی بمعنى الشرط, اور کسی شخص خاوند کے اس قول کے اندر انت, کوئی خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالق بمشیت اللہ تعالی, تجھے طلاق ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ, اللہ کے چاہنے کے ساتھ, تو کہتے ہیں بیمان شرطی, تو یہ کس معنی میں ہوگی؟ شرط کے معنی میں. گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے انت طالق ان شاء اللہ تعالی, کہ تجھے طلاق ہے اگر اللہ نے چاہا. اور اللہ کی مشیت, اللہ کی چاہت کا علم ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اللہ کی مشیت کا تو علم نہیں ہو سکتا, چنانچہ طلاق اس صورت میں واقع نہیں ہوگی بھائی. کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ انشاءاللہ کہہ دیا جائے ساتھ ملا کر, تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی. تو یہاں بھی اسی طرح ہے. تو یہ بات کس چیز کا فائدہ دے گی؟ شرط کا. یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ کس خاون کے اس قول کے اندر انت طالق بمشیت اللہ تعالی بمعنى الشرط, یہ با کس معنی میں ہوگی؟ شرط کے معنی میں. فیکون تقدیرہ, تو تقدیر کلام یوں ہو گئی انت طالق انشاء اللہ تعالی, اس طرح ہوا کلام. فلا یقع, تو لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی. ولا یرید, یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ بھائی کہ آپ نے کہا کہ جب بمشیت اللہ کے اندر یہ با کس معنی میں ہے؟ شرط کے. بھئی ہم نے تو آج تک کسی کتاب میں با کا یہ معنی نہیں پڑھا کہ وہ شرط کے لیے آئے, شرط کے لیے آئے. تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی مصنف کے کہنے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ با کس معنی میں ہے, شرط کے معنی میں ہے. ہاں یہ شرط کے معنی کا فائدہ دے رہی ہے, شرط کے معنی کا فائدہ دے رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ با آتی ہے الساق کے لیے. تو معنی کیا ہوا؟ تجھے طلاق ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ, کہ اللہ کی مشیت ساتھ ملی ہو تجھے پھر طلاق ہے. تو اللہ کی مشیت ساتھ ملی ہوئی ہوگی تو طلاق ہے, اور اس سے خود بخود وہی شرط والا معنی آ گیا. معلوم ہوا اگر اللہ کی مشیت نہیں تو طلاق بھی نہیں, تو بھی آئی نہیں ہی وہی شرط والا معنی آ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ولا یرید بہذا, اور یہ ارادہ نہیں کیا مصنف نے اس کلام کے ذریعے کہ ان البا بمعنى الشرط, کہ با جو ہے وہ شرط کے معنی میں ہے. لانه لم يرد فيه استعمال, کیونکہ اس میں یہ استعمال وارد نہیں ہوا, با میں یہ استعمال نہیں آیا بھائی کہ با کس معنی میں آئی ہو. عربوں نے کبھی اس طرح ہم نے نہیں سنا استعمال کیا ہو. تو بل معنی ہو, بلکہ معنی یہ ہے کہ ان البا للالساق علی اصلها, کہ با جو ہے وہ الساق کے لیے ہی ہے اپنی اصل پر ہی. فیکون المعنی, تو کلام کا معنی یہ ہوا انت طالق طلاقا ملصقا بمشیت اللہ تعالی, کہ تجھے طلاق ہے ایسی طلاق جو ملی ہوئی ہو اللہ کی مشیت کے ساتھ. ولا یکون ملصقا بها الا ان یشاء اللہ تعالی, اور طلاق کو ملصق نہیں ہوتی سکتی اللہ کی مشیت کے ساتھ مگر یہ کہ اللہ چاہیں. اللہ چاہیں گے تو طلاق کیا ہوئی؟ ملصق ہوئی. وہی لا تعلم قط، اور اس کو کبھی بھی نہیں جانا جا سکتا کہ اللہ کی مشیت ہے یا اللہ کی مشیت نہیں. تو اس وجہ سے فلا یقع الطلاق بھی، تو اسی وجہ سے طلاق اس کے لیے واقع نہیں ہوگی. ولکنہ تعرض علیہ، لیکن اس پر اعتراض کیا گیا، بانہ لما لا یجوز ان تکون الباء للسببیت، کہ یہ کیوں نہیں جائز کہ یہ با سببیت کے لیے ہو. اس با کو کس لیے بنا لیں بھائی؟ سبب با سببیت کے لیے تو آتی ہے، تو اس با کو کس معنی میں لے لیں؟ سببیت کے معنی میں لے لیں. ویکون المعنی، اور کلام کا معنی یوں کر لیں، انت طالق بسبب مشیت اللہ تعالی، کہ تجھے طلاق ہے اللہ کی مشیت کی وجہ سے. پھر تو طلاق واقع ہو جائے گی. تجھے طلاق ہے کس کی وجہ سے؟
اللہ کی
مشیت کے سبب کی وجہ سے. فیقع الطلاق، تو طلاق واقع ہو جائے گی. کما فی قولہ، جیسے کہ اس قول کے اندر، بعلم اللہ. فقہا لکھتے ہیں، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے یوں کہا انت طالق بعلم اللہ، تجھے طلاق ہے اللہ کے علم کی وجہ سے، تو طلاق ہو جائے گی. یا یوں کہا انت طالق بقدرت اللہ، یا یوں کہا انت طالق بامر اللہ، یا یوں کہا انت طالق بحکم اللہ، تو ان سب صورتوں میں کیا ہوگی؟ تو فقہا لکھتے ہیں طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ با کون سی ہوگی؟ سببیت والی ہوگی. جی، تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ پس یہ طلاق واقع ہونی چاہیے. کما فی قولہ، جیسے کہ اس قول کے اندر، بعلم اللہ و قدرت، اللہ کے علم کے سبب سے، و قدرتہ اور اللہ کی قدرت کے سبب سے، و امرہ اور اللہ کے امر کے سبب سے، و حکمہ اور اللہ کے حکم کے سبب سے. جی، تو یہاں بھی با کو سببیت کے لیے بنا لو، یہاں بھی طلاق ہو جانی چاہیے. جواب دے رہے ہیں، والجواب، جواب یہ دے رہے ہیں کہ ان الاصل فی الطلاق الحاضر، کہ اصل کیا ہے طلاق کے اندر؟ منع ہے. حضر کا کیا معنی؟ منع. اصل طلاق کے اندر منع ہے. بھائی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مباح چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ اور مبغوض چیز اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے. مباح، جن کی اجازت ہے لیکن اللہ کو سخت ناپسند ہے، وہ کیا چیز ہے؟ طلاق ہے بھائی. تو مباح چیزوں میں سب سے ناپسند اللہ کو طلاق ہے. معلوم ہوا کہ طلاق نہیں دینی چاہیے بھائی. طلاق الا بہت ہی حد سے زیادہ کوئی ضرورت پیش آ جائے، پھر طلاق دینی چاہیے. تو کہتے ہیں اصل جو ہے طلاق کے اندر منع ہے. فیم بغی اللہ یقع، تو مناسب یہ کہ واقع نہیں ہونی چاہیے. اما وقوع فی علم اللہ تعالی ونحوہ، باقی طلاق کا واقع ہونا فی علم اللہ تعالی ونحوہ، علم اللہ اور اس جیسی اور مثالوں کی صورت میں جو طلاق واقع ہو جاتی ہے. فلانہ لم یجی بمانے، اچھا پہلے وہ جواب سمجھ لیں. بھائی طلاق کے اندر اصل ہے منع، تو مناسب یہ ہے کہ واقع نہیں ہونی چاہیے. تو اب دو صورتیں آ گئیں. اگر ہم با کو بنائیں انت طالق بمشیت اللہ میں، با کو الفاظ کے لیے بنائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اگر ہم اس با کو سببیت کے لیے بنائیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو کون سی صورت پر عمل کرنا اولا ہے؟ الساق پر، تاکہ عورت کو طلاق واقع نہ ہو بھائی، وہ بچ جائے، کیونکہ طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے بھائی. یہ معنی ہے. باقی کہتے ہیں یہ جو بعلم اللہ وغیرہ کی صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی تھی، کہتے ہیں اس لیے کہ انت طالق بعلم اللہ، یہ اس یہاں با کو الساق کے معنی میں نہیں لے سکتے، کیونکہ الساق کے معنی میں لیں گے تو معنی کیا ہو جائے گا؟ پچھلی کا کیا معنی ہوا تھا؟ انت طالق بمشیت اللہ، اس کا کیا معنی ہوا تھا؟ انت طالق ان شاء اللہ. تو یہاں بھی وہی صورت بنانی پڑے گی، انت طالق ان علم اللہ، تجھے طلاق ہے اگر اللہ جانتے ہیں. یہ کیا معنی ہوا؟ اگر اللہ جانتے ہیں، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، وہ شرط بنتی ہی نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فلانہ لم یجی، جی کہتے ہیں واما، اب جی اما وقوعہ فی علم اللہ تعالی، باقی طلاق کا واقع ہونا اللہ کے علم میں، ونحوہ اور اس جیسی صورتوں میں، فلانہ لم یجی بمعنی ان علم اللہ، اس لیے کیونکہ یہ کلام اس معنی میں نہیں آیا، ان علم اللہ اگر اللہ جانتے ہیں، اس معنی میں نہیں آیا. فلا مساغ فیہ، تو اس کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، الا بجعلہ بمعنى السببیتی ووقوع الطلاق بہ فتامل، مگر یہ کہ اس کو بنایا جائے کس معنی میں، بھئی اس میں الفاق والا معنی نہیں بن سکتا کیونکہ ان علم اللہ نہیں آیا، اس کی گنجائش نہیں ہے، مگر یہ کہ پھر اس کو کیا بنایا جائے گا، بمش جی بعلم اللہ کو پھر با کو کس لیے بنائیں گے، ہاں اس کو جب ہم با الفاق کے لیے نہیں بنا سکتے تو پھر اس کو سببیت کے معنی میں بنانا پڑے گا، وہ وقوع طلاق بھی اور اس کے لیے طلاق کے واقع کرنے کیا جائے گا، فتعمل پر آپ اس میں کیا کر لیجئے، غور کر لیجئے، الا بجعله بمعنى السببیت ووقوع الطلاق به، مگر یہ کہ اس کو قرار دیا جائے سببیت کے معنی میں اور اس کے لیے طلاق کا واقع ہونا قرار دیا جائے، مگر یہ کہ اس کو سببیت کے معنی میں اور وہ کے معنی میں قرار دیا جائے اور اس کے ذریعے طلاق کے واقع ہونا واقع ہونے قرار دیا جائے، واقع طلاق کے واقع ہونے کے لیے اس کو بنایا جائے، فتعمل پس آپ اس میں کیا کر لیجئے، اور کر لیجئے، چلیے بس، وہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.